الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرے لیے یہ بہت باعث مسرت ہے کہ یہاں ایک لمبے انقطاع کے بعد پھر ایسے طالب علم جمع ہو رہے ہیں جو باقاعدہ طور پر دین کے عالم بننا چاہتے ہیں. اس مجلس میں یہ اچھا ہو کہ صرف سوالات ہی نہیں بلکہ آپ بے تکلف طریقے سے علمی مباحث پر گفتگو کریں. یہ سوالات جوابات تو ہماری عمر گزر گئی ایسے ہی لوگوں سے سنتے اور بتاتے ہوئے، تو اس کو محض سوالات کی نشست نہ بنائیں.
تو آپ خام سام اور یافس کو نو کی اولاد کے بعد پوری دنیا کی اولاد، ان تینوں کی ان کی اولاد مانتے ہیں یا اس کو بیان کرتے ہیں، تو لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ لوگ جو شروع ہو گئے تو ان میں سے اور بھی فیملیز ہوں گی، اوروں کی بھی نسل چلی ہوگی، اور جو ان کی قوم تھی اس کے علاوہ بھی قوموں اس زمین پر آباد ہوں گی. تو پھر آپ کس مصروف اس طرح ان کے تینوں اقوام کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو اس کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ دوسرے لوگوں کی نسلوں کو ہم کس کیسے
ہیں؟ آپ نے جو بات پوچھی ہے اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ ماضی کے بارے میں ہمارے چند متعین ذرائع علم ہیں، انہی کی بنیاد پر ہم کوئی بات کرتے ہیں. دنیا میں ابتدا میں کیا ہوا، تاریخ کیسے آگے بڑھی، انسانوں کے مابین کیا اخذ و انتخاب ہوتا رہا، یہ زیادہ تر پردہ غیب میں ہے. مورخین مختلف زمانوں میں جو کچھ معلومات ان کو ملتی رہی ہیں اسے سپرد قلم بھی کرتے رہے ہیں، اور دور حاضر میں بعض دوسرے عوامل نے بعض چیزوں کی تصدیق بعض کی تردید بھی کرنا شروع کر رکھی ہوئی. آثار مل جاتے ہیں، متحجرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسی طرح سے بہت سی تحریریں دریافت ہو جاتی ہیں پتھروں کے اوپر. یہ سب چیزیں ہمارے علم کی تصحیح کرتی رہتی ہیں یا اس میں کوئی تغیر ترمیم کرتی رہتی ہیں. اب تک ہماری قدیم تاریخ کے بارے میں جو کچھ مورخین نے کہا ہے، میں نے یہ بات اس کی بنیاد پر ہمیشہ کہی. جو آپ نے اس پر اشکال وارد کیا ہے اس کا جواب بائبل میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے رہتے ہیں، اور اب بھی ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض نسلوں کو وہ فروغ دے دیتے ہیں اور بعض کا ایک خاص جگہ پہ جا کے خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو. تو یہ عمومی مورخین کا بیان ہے، اس کے سوا میرے پاس کوئی ذریعہ علم نہیں ہے. جب نئے ذرائع علم ان میں سے کسی چیز کی تردید کر دیں گے میں آپ کو اطلاع دے دوں.
مجھے میں نے میزان ایک دفعہ پڑھائی ہے تھوڑی سی، تو اس میں دوستوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے جو اور بالکل ہمیں بھی وہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں استدلال جو ہے وہ قرآن مجید سے ہو گیا، وہ قرآن متعین ہے، حدیث سے ہو گیا تو حدیث ہم نے چیک کر لی دیکھ لی، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ سنت ایسے ہے تو وہ ایک معلوم ہوتا ہے کہ یہ استقراء ہے، یہ ایک یعنی اجتہاد کہہ لیں یا آپ کی کوشش ہے، اس کو ہم ری چیک کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار کیسے، یعنی کہاں سے ہم شروع کریں گے، 1400 سال میں ہم کیسے دیکھتے آئیں گے اور اس کو کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں؟
یہ بات پیچھے بیان کر دی گئی ہے، یعنی سنت کی تعین کے اصول کیا ہیں وہ بیان کر دیا ہے. وہ سات اصول ہیں، ان کو ہر چیز پر اطلاق کر کے دیکھ لینا چاہیے. یہ بات کہ آپ کہاں دیکھیں گے، سب سے پہلے اس وقت مسلمانوں کے علم کی مراجعت کریں گے، سب سے پہلے علم کی مراجعت کریں گے. کیونکہ دو لفظ میں نے استعمال کیے ہیں، ایک یہ کہ سنت وہی چیز ہو سکتی ہے جس کو مسلمانوں کے ہاں تواتر کا درجہ حاصل ہے، اور صرف تواتر کافی نہیں ہے، اس پر مسلمانوں کے علم کا اجماع بھی ہونا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں آپ دور حاضر میں دیکھیں گے. اگر جواب نفی میں ملتا ہے تو بات یہیں ختم ہو گئی، اگر اس بات میں ملتا ہے تو مسلمانوں کے علمی ریکارڈ کی طرف رجوع کریں گے. مسلمانوں کا علمی ریکارڈ سنت کے معاملے میں فقہا کے ہاں ترتیب پا چکا ہے، تو آپ پہلی صدی سے لے کر اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے، اس کے بعد اگر کہیں کوئی سوال پیدا ہوگا، کوئی اشکال پیدا ہوگا تو اس کی تحقیق کر لیں گے۔
اس کو ہم یہاں سے نیچے سے شروع کریں گے،
ایسا ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ کا قاعدہ یا آپ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے قرآن ملا ہے، تو قرآن کو بھی یہیں سے شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے تاج کمپنی کے پاس جاتے ہیں۔
تو پھر اینڈ تک موتا مالک پر چلم چلے جائیں گے،
امام مالک جو ہے وہ تو فقہ کی کتاب نہیں ہے، اس میں امام مالک نے اپنے بعض فقہی فتوے نقل ضرور کیے ہیں، لیکن وہ ان کی فقہ کی کتاب نہیں، وہ اصلاً حدیث کی کتاب،
یعنی اس میں مطلب کتاب الصلاۃ، کتاب الحج، یہ اس طرح میں دیکھ رہا ہوں، یعنی یہاں پہ ہی ہم دیکھیں گے
کہ یہ تو کتاب ہی حدیث کی بنیادی طور پر، آپ مالک کی فقہ کی طرف جائیں
تو اس کے اوپر تو ہمیں کوئی کتاب نہیں ملے گی، یعنی جہاں
کیوں المدونہ ملے گی، کیوں نہیں ملے گی، باقی بھی ملیں گی، اوپر تک ملے گی، تلقین ملے گی، بہت سی ملے گی، تو آپ کے پاس ہونا چاہیے مسلمانوں کا تمام فقہی ریکارڈ، اس لیے کہ محدثین کا یہ شعبہ نہیں ہے، وہ تو اخبار احاد کی تنقید کر رہے ہیں، اسی کو بیان کر رہے ہیں، یہ ان کا کام ہی نہیں، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ قرآن مجید کی کوئی آیت دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے حدیث کھول، قرآن تو قرآن ہی میں ملے گا۔ تو پہلا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے اس وقت علم کی طرف رجوع کریں گے، کیا مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلمانوں کا پورا علم کسی چیز کو بالاجماع دین کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے، یہاں سے ابتدا ہو، باقی تو پھر ریکارڈ دیکھنا، تو کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، یعنی معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا، اوپر جانے کی کوئی بہت ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے جو عامیانے سی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تو یہ کہ آپ میلاد النبی کا جلوس بھی سنت بن جائے گا، اس پر مسلمانوں کا کب علم کا اجماع ہوا، کبھی نہیں ہو سکتا۔
اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ فقہا کے ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی اخبار احاد سے اجتہاد کرتے ہوئے فقہ کی تدوین کرتے ہیں، مثلا
وہ دونوں کام کرتے ہیں، وہ یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا چیز ہے جو مسلمانوں کے اجماع سے بیان کریں گے، آپ فقہ کی کوئی بڑی کتاب نہیں دیکھنا چاہتے تو صرف ابن رشد کی بدایت المشتد نکال لی، اجماع المسلمون علیہ بیان کریں گے،
اس میں کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے بعد میں اجماع ہو، یہ ذہن میں
ہو، بعد میں اجماع ہوا تو اس کو بھی بیان کر دے گی ہماری تاریخ، یعنی ہم علم کی روشنی میں کھڑے ہیں، بعد میں اجماع کس چیز پر ہوگا، بعد میں اجماع جس چیز پر ہوگا اس کی پوری تاریخ آپ کو مل جائے گی کہ فلاں زمانے میں لوگوں نے فلاں چیز کو یا کسی بدعتی کو اختیار کر لیا، اور پھر یہ کہ اس کا آج اجماع ہو جائے، میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی ایک چیز کو پکڑ کے ذرا اس زمانے ہی میں اس پہ اجماع ثابت کر کے دکھائیے، اوپر جانا تو بہت مشکل کام ہے، ضرورت نہیں پڑے گی، یہیں خاتمہ ہو جائے، اس وقت بھی اس گرے پڑے دور میں بھی کسی بدعت پر اجماع نہیں ہو سکتا۔
میں یہ جاننا چاہوں گی کہ میں اگر معاشرے کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ تربیت اولاد سے ہی سارا کچھ شروع ہوتا ہے، اچھے بچے بھی، اچھی بیٹیاں بھی، اور پھر انہی کا آگے مختلف شعبوں میں جانا، لیکن وہ اچھی اولاد ایسے لگتا ہے کہ بہت کوئی لرنڈ قسم کی لیڈی ہوگی تو اپنے ایسے بچوں کو ایسا پڑھا لکھا سکتی ہے یا ایسا بنا سکتی ہے، تو اب میں نے یہ سفر علم کا اس لیے شروع کیا کہ اولاد کی تربیت بھی اچھی کروں، اپنے آپ کو بھی اچھا بناؤں، لیکن تاریخ بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں، علمی لوگوں کو بھی دیکھتی ہوں، ایسے لگتا نہیں ہے کہ کوئی خواتین کی کنٹریبیوشن کی اتنی زیادہ عالم بننے کے درجے میں کوئی اہمیت ہے، وہ آگے آئیں یہ کریں، تو ایک کانفلکٹ میرا ہر وقت چلتا رہتا ہے کہ ہمیں مجھے یہ کرنا چاہیے، یا پھر درمیان میں آتا ہے سوسائٹی بھی یہ احساس دلاتی ہے بھائی بچے تمہارے ساروں سے اہم ہیں، تو اس سلسلے میں کس طرح ایک ذہن میں جو جنگ چلتی ہے اس کو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بچوں کی جتنا علم حاصل کرتی ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے بغیر تو ناممکن تھا بچوں کی اچھی تربیت کرنا، تو اس میں کیا آپ رہنمائی کریں گے؟
علم تو ضرور حاصل کرنا چاہیے، یعنی آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اس کے لیے بھی حاصل کرنا چاہیے، اور علم کے حصول کے دوسرے محرکات بھی ہیں، علم تو سب سے بڑی دولت ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی استعداد دی ہے، جتنی صلاحیت دی ہے، جیسا کچھ اس کا ذوق و رجحان ہے اس کے مطابق اس کو ضرور علم حاصل کرنا چاہیے، اس کو آپ محدود نہ کریں صرف بچوں تک بحثیت مجموعی. ماؤں کے لیے البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بچے کیا ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے, ایک بچہ کن مراحل سے گزر کر اپنے شعور کا واقعی ادراک حاصل کرتا ہے اس کو سمجھیں. یہ اپنی جگہ ایک سائنس ہے. دنیا میں اس پر کام ہوتا رہتا ہے, اس وقت بھی بہت کام ہوا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے دین سیکھ لیا, آپ نے کوئی سائنس کا مطالعہ کر لیا, یہ علوم ہے. اس کے ساتھ خود انسان کا علم حاصل کرنا چاہیے, یعنی انسان بحثیت انسان کیا چیز ہے, اس کی اگر تحلیل نفسی کی جائے تو وہ کن عوامل کا مجموعہ ہے, اس میں ان کا ظہور کس ترتیب سے ہوتا ہے, اور اس میں ماں کو یا باپ کو کس مرحلے پر کیا کردار ادا کرنا ہے, تو اس کا علم بھی ضرور حاصل کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو یہ سب چیزیں نسلاً بعد نسلاً بڑی بوڑھیوں سے کچھ چلتی رہتی تھی, اس میں کتنے توہمات ہوتے تھے, کتنی صحت ہوتی تھی, یہ سب ایسے ہی رہا ہے. ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے. میرا خیال ہے کہ اب چونکہ دنیا میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے, وہ ایک گلوبل ولیج بنتی چلی جا رہی ہے, تو ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہماری مائیں بہت اچھا علم حاصل کریں, جو ان کی استعداد ہے اس کے مطابق حاصل کریں, اور اس علم کے لحاظ سے اپنی بھی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنائیں. یہ تو ناگزیر ہے, لیکن اس سے بھی آگے یہ ہے کہ کوئی شخص, میں ہوں آپ ہو, وہ عقل کل نہیں ہوتا اور نہ تمام علوم کا جامع ہو سکتا ہے. ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا, نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے کیا خیالات ہوں گے, اس کے کیا رجحانات ہوں گے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کا صحیح ادراک کر لیں, یعنی پتہ چل جائے آپ کو کہ آپ کے بچے کی دلچسپی کن علوم و فنون سے ہے. بارہ دیکھا ہوگا, بعض بچوں کی دلچسپی ادب سے ہے, بعض کی آرٹ سے ہے, بعض کی سائنسی فنون علوم سے ہے. تو اس میں پھر اگر مذہب کی بھی کوئی بات سکھانی ہے تو ان کے ذوق کے مطابق شخصیات کا بھی انتخاب کریں, اعلیٰ درجے کی شخصیات, تاکہ ان کا ان سے تعارف ہو جائے, اور جب تعارف ہو جائے گا تو آپ بحیثیت ماں اپنا کردار ادا کریں گی اور باہر اہل علم اپنا کردار ادا کریں گے. تو ان دونوں کے مجموعے ہی سے بڑا خیر پیدا ہوتا ہے. اگر کسی ایک کو آپ منقطع کر دیں, مثلاً یہ ہے کہ ماؤں کی صحیح تربیت نہیں ہے, تو وہ ظرف ہی نہیں بن پاتا کہ جس میں کوئی چیز ڈالی جا سکے. اور اگر یہ درست ہے تو ایک مرحلے پر آ کر ماں یا باپ اپنے علم کی حد کو چھو لیتے ہیں, وہاں پھر کوئی اور بڑا آدمی ہوگا جو آپ کے بچے کو راستے پر رکھ سکے گا, ان سے تعارف ناگزیر ہوتا ہے. تو یہ طریقے اختیار کرنے چاہیے.
ایسا بھی ہے کہ مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ انسان کو سمجھنا دین جتنی اعلیٰ پائے کی چیز ہے, تو وہ اگر انسان کا اٹ سیلف اگر مطالعہ نہیں کیا گیا تو وہ دین اس کو دینا بالکل ایک بالکل مجھے لگتا ہے بعض اوقات کہ بیکار سا ہو جاتا ہے. وہ ایک انسان کو سمجھے بغیر جب ہم اس کو یہ ساری چیزیں دے دیتے ہیں, تو اب ہمارے ہاں تو انسان ہی ہم اتنے کم درجے کے ہیں کہ وہ دین جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں بالکل وہ یوز لیس ہی کوئی چیز لگتی ہے. تو اس سلسلے میں اب ہم اپنے بچوں کو ابھی سے ہی دین کے وہ اتنی ڈوزز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ عمل کرنے کے ٹائم پہ تو باغی ہو چکے ہوتے ہیں. اس مسئلے کو کیسے دیکھا جائے گا, اور دین سے الگ رکھ کے انسانی علوم کو, انسان کی شخصیت کو سمجھنا یا انسان کو سمجھنا, اس ان دونوں میں کیسے؟
یہی میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں دنیا پر بڑا کام ہوا ہے, اور خود ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہم یہ جانیں کہ انسان کیا ہے, وہ کن مراحل سے گزرتا ہے, اس کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے, اس کے باطنی ادراک کا کیسے ظہور ہوتا ہے. یہ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ دین کا ریلیشن اس کے ساتھ قائم نہیں کر سکتے. اس کے بعد تو دین اطاعت کے پیراڈائم میں دیا جا سکتا ہے, تو اطاعت کے پیراڈائم میں لوگ قبول کر لیتے ہیں, مثلا اماں نے کہا ہے, ابا نے کہا ہے, مولوی صاحب نے کہا ہے, اللہ کا حکم ہے, ماننا ہی پڑے گا. یہ اطاعت کا پیراڈائم ہے, یہ بھی چل جاتا ہے. اس وقت ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اس میں یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا, بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے یہ 70-80% کامیاب ہوتا تھا, اب یہ 70-80% ناکام ہو رہا ہے. اس میں یہ ناگزیر ہے کہ انسان کا مطالعہ کرنا علماء بھی سیکھیں اور عام لوگ بھی سیکھیں, انہیں پتہ چلے کہ انسان کیا چیز ہے اور اس کو کہاں سے آپ نے مخاطب کرنا ہے.
آپ کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ عارف دین کو سائیکالوجسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے.
بہت اچھا ہونا چاہیے، بہت اچھا ہونا چاہیے. اور ہمارے صوفیہ تھے ایسے، ان میں سے بعض بڑے جلیل القدر صوفیہ اصلاً بڑے ماہرین نفسیاتی، ان میں سے جو لوگ انسانوں کے ساتھ زیادہ متعلق نہیں رہے وہ پھر ڈاکٹرل تصوف میں چلے گئے، یعنی ان کے ہاں زیادہ بحثیں وہ ہیں. مثلاً آپ کو محی الدین ابن عربی کے ہاں لوگ نہیں ملیں گے متوسلین میں، جن لوگوں نے انسانوں سے تعلق رکھا ہے ان کو بدلا ہے یا ایک خانقاہی تربیت فراہم کی ہے، وہ بہت اچھے ماہرین نفسیات تھے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ محض عقیدت میں کہہ دی گئی ہے. جو مولانا عبد الماجد دریابادی نے، آپ جانتے ہیں کہ جب مولانا اشرف علی تھانوی کی سوانح لکھی ہے تو اس کا نام حکیم الامت رکھا ہے، یعنی فی الواقع وہ ایسے ہی شخص تھے. اس وقت بھی اگر آپ ان کے معائز پڑھیں، ان کے خطوط پڑھیں، خاص طور پر خود ماجد نے جو خطوط مرتب کر دیے ان کو آپ دیکھیں، اسی طرح سید سلیمان کے اور ان کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی ہے اس کو دیکھیں، بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بڑے ماہر نفسیات. بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں جب ہم گورنمنٹ کالج میں تھے تو نفسیات کے شعبے کے سربراہ تھے ڈاکٹر محمد اجمل، بڑے ماہرین نفسیات میں سے تھے اور بڑی فاضل شخصیت تھے. تو ان کو جب مولانا اشرف علی تھانوی کی بعض تصنیفات کا تعارف ہوا تو وہ برملا یہ کہتے تھے کہ ہم ایک بڑے خزانے سے محروم رہے. بعد میں انہوں نے بڑا کام بھی اس کے اوپر کیا. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرا مذہبی فکر ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی کا ہے، ہو سکتا ہے کسی اہل حدیث کا نہ ہو، ہو سکتا ہے کسی بریلوی کا نہ ہو. تو ہم اس بنیاد پر لوگوں کو رد و قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو الگ رکھیے، اس کے فیصلے بھی الگ کیے جاتے ہیں، لیکن جو کنٹریبیوشن انسانی شخصیت کو سمجھنے میں ہے وہ بڑا غیر معمولی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے سامنے جو شخص ہے، یعنی میرے سامنے جو شخص ہوگا وہ آج کے زمانے کا شخص ہے جس کو اس عالمی استعمار نے بھی اپنے قبضے میں لے رکھا ہوا ہے اور ذہنی اور فکری استعمار نے بھی اپنے قبضے میں لے رکھا ہوا ہے. ان کے سامنے کا انسان مجھ سے مختلف ہے، لیکن اصول ایک ہی ہوتے ہیں جس میں آپ انسان کو متعین کرتے ہیں، پھر یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا جگہ ہے جہاں سے اس سے خطاب کرنا ہے. تو اگر آپ یہ انسان کو پہچان نہیں سکے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ پتھروں سے خطاب کر رہے ہیں، وہ آپ کا خطاب واپس آ جائے گا آپ کے پاس.
آپ کی بات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مساجد میں اس بات کی تو بہت زیادہ کمی ہے کہ علماء کا عوام سے رابطہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو ہونا چاہیے. مثلا جمعے کے بعد وہ بیٹھتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہی بیٹھتے ہیں جیسے وہ خود عالم ہیں اور لوگ ان سے صرف سوال کریں، ان سے کسی قسم کی کوئی بات اپنی پرسنل نہ وہ شیئر کرتے ہیں، نہ ان کو ماحول کا پتہ ہوتا ہے کہ ہماری گلی میں جتنے لوگ ہیں ان کے گھروں کے کیا حالات ہیں، وہ کس ذہنی نفسیات سے قرب سے گزر رہے ہیں.
جی جی، یہی وہ چیز ہے جس لیے میں نے جب المورد کا نقشہ پیش کیا ہے تو آپ دیکھیں برسوں پہلے یہ لکھا کہ ہمارے ہاں خانقاہیں قائم ہونی چاہیے. اس سے کیا مقصود ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ میری تصوف کے بارے میں کیا رائے ہے، لیکن یہ انسٹیٹیوشن اور چیز ہے اور اس میں آپ نے کیا بتانا ہے وہ ایک اور چیز.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
دو سال سے المورد سے وابستہ ہوں، پچھلے سال میں نے یہاں سے کورسز کیے تھے اور اس سال میں یہاں سے آپ میں کا کورس کر رہی ہوں الحمد للہ. سب سے پہلے میں آپ کا اللہ تعالیٰ کا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بہت سارے کورسز شروع کیے اور خاص طور سے آپ نے ان کورس کو شروع کیا ہمارے لیے. دوسرے ملکوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں شاید ہی نہیں ہیں ان کی کسی نے بھی تو جاری کی آپ نے سامان کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائر کر دیں. عالمی کورس کے حوالے سے اور ان کے سفر کے تعلق سے میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں ذات راہ کے طور پر جو میرے کام آئیں.
یہ جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں یہ کوئی نصیحت نہیں کرتے کبھی. میں تو ایک ہی بات بہن کہوں گا کہ آپ اپنے دین کو اگر جاننے کا ارادہ کر چکی ہیں تو سچی طالب علم بن کے جانی ہے. سچے طالب علم کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذہن کو تعصبات سے پاک کر لیتا ہے. اس کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ نتیجہ کیا نکلے گا، اس سے دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ نتیجے تک پہنچنے کا راستہ کیا اختیار کر رہا ہے. وہ راستہ صحیح ہونا چاہیے، قدم قدم پر صحیح ہونا چاہیے. اور صحیح راستہ اسی وقت نظر آتا ہے جب آپ کی ساری توجہ راستے پر ہوتی ہے، نہ اس کے محرکات پر نہ اس کے نتائج پر۔
سر جی، میرا نام ارشد جاوید ہے اور میں مستعمر محمد بلوچستان سے بلونگ کرتا ہوں۔ سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دین کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم دین کا مطالعہ کس طرح کریں، یعنی کہ کن اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تفہیم و ادراک کے مراحل کو طے کریں۔ اور سر، اس کے ساتھ میں ایک اور سوال جوڑنا چاہوں گا کہ مطالعہ کتب کا بہترین طریقہ کار کیا ہے، اور آپ کے زمانۂ طالب علمی میں معمول مطالعہ کیا تھا؟ جی سر، یہی سوال۔
زندگی میں دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک مرحلہ وہ ہے جس میں ذہین لوگوں کا علم سے پہلا تعارف ہوتا ہے، اس میں کبھی کسی کو کامیابی نہیں ہوئی کہ وہ کوئی رہنمائی کر سکے، آدمی اس میں بکٹوٹ ہوتا ہے بالکل، یہ بھی پڑھ لیا، وہ بھی پڑھ لیا، اس کو بھی لے لیا، اس کو بھی لے لیا، ہم بھی ایسے ہی تھے۔ اس کے بعد تجرید کا عمل شروع ہوتا ہے، یعنی انسان کو یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا ذوق کیا ہے، میری دلچسپی کن چیزوں میں ہے۔ یہ آپ کے باطنی ادراک سے بھی ہوتا ہے، اور اگر اللہ توفیق دے اور آپ کا معاملہ بڑے اہل علم سے ہو جائے تو وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ نے بھی، یا جن بزرگوں سے ہم نے تربیت پائی ہے، ایک خاص مرحلے پر یہی کیا، یعنی ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ذوق رجحان کی نوعیت کیا ہے، کچھ پرکھنے کے بعد پھر وہ رہنمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس رہنمائی میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے ہی قدم پر آخری بات کہہ دی جاتی ہے، اس میں بھی صحیح و خطا کا ایک عمل ہوتا ہے، ٹرائل اور ایرر سے آپ گزرتے ہیں، تو یہ تجرید ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علوم ہے، کسی کے ہاں دو، کسی کے ہاں ایک، کسی کے ہاں چار، جن میں میری دلچسپی ہے، جس سے میں متعلق ہوں۔ جب یہ طے ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کس سطح پر ان علوم کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک عام آدمی کی سطح ہے، عام آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو جن علوم سے بھی دلچسپی ہے اس کی تسہیل پر مبنی چیزیں مل جائیں۔ موجودہ مغرب میں اس میں بڑا کام لوگوں نے کیا، یعنی اوپر کی کتابیں، اعلیٰ درجے کا لٹریچر عام آدمی کے لیے سہل الحصول بھی بنا دیا اور سہل الفہم بھی بنا دیا، تو اس طرح کی چیزیں دیکھنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کا ذوق خالص علمی ہے اور آپ علمی طریقے سے جاننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ یہ جاننے کی صحیح کریں کہ جن علوم سے آپ کو دلچسپی ہے اس کی امہات کتب کون سی ہیں، سورس بکس کون سی ہیں۔ وہ زیادہ نہیں ہوتی۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں ایک مرتبہ جب استاذ امام فاضلیہ کالونی میں رہتے تھے تو عصر کی نماز وہ جامعہ شبہ میں پڑھتے تھے اور بارہا میں بھی ساتھ ہی ہوتا تھا، تو وہاں مولانا عبد الرحمٰن نے یہ کہا کہ مولانا آج آپ ہماری لائبریری دیکھیں۔ تو لائبریری دیکھنے کے چلے گئے، جامعہ شبہ کی لائبریری بہت وسیع ہے، وہ دیکھتے رہے۔ تو نکلتے وقت انہوں نے، جب مولانا عبد الرحمٰن کچھ پیچھے رہ گئے، تو مجھ سے کہا کہ اگر میں اس لائبریری میں سے، اس میں ہزاروں کتابیں ہیں، جن علوم سے مجھے دلچسپی ہے اس کی امہات اٹھاؤں تو شاید 50 بھی نہیں ہوگی، تو بہت کم ہوتی ہیں، ان کو پڑھنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اور ترتیب سے، ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ ہر فن میں کچھ چیزوں کے لیے ترتیب مقرر ہوتی ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کے علوم سے دلچسپی رکھتے ہوں تو یہ خدمت ہماری تاریخ کے بہت بڑے آدمی نے انجام دی ہے، وہ ابن خلدون ہے۔ کبھی مقدمہ پڑھنے کا موقع ملا ہو تو ہر علم و فن کی امہات کیا ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہے وہ بتاتے ہیں۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
وعلیکم وعلیکم
السلام۔ محترم، میں بنگلہ دیش سے ہوں اور آپ کا اکلوتا اسکول میں بنگلہ دیش سے ابھی تک
اکلوتے کی قربانی ہوا کرتی ہے۔ فرمائیے آپ، یہ بات ان لوگوں کے لیے تھی جی، ارشاد فرمائے، رابطہ شاید
بن۔ دو سال سے میں آپ کا اس پہ، آپ کا ادارہ میں میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو ایک سال میں نے پڑھائی کو پڑھا، اس کے بعد آپ میرے کورس میں میں نے داخلہ لی ہے الحمدللہ۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم لوگوں کے لیے یہ موقع فراہم کی ہے۔ مجھے بہت خواہش تھی، مجھے پتہ لگتا تھا کہ میں آپ سے کبھی مل سکوں گا، لیکن اللہ کا کرم دیکھیں آج آپ سے برہراس سے بات ہو رہی ہے الحمدللہ. استاد محترم میرا جو دو میرا ایک سوال ہے اور ایک دو سوال ہے, تو یہ پورا ہٹ کے ہے. تو پہلا جو سوال ہے یہ ہے کہ اسلامک پولیٹیکل ویو کیا ہونا چاہیے ہم لوگوں کے لیے, کیونکہ بہت زیادہ سال گزر چکے ہیں کہ مسلمان کا زوال ہو چکا ہے, اور اس بارے میں ہم لوگوں کو کیا خیالات رکھنا چاہیے, اور اس بارے میں ہم لوگوں کا کیا اگلی مرحلہ میں کیا کرنا چاہیے, اور اس بارے میں کیا کیا چیز ہم لوگوں کے ذہن میں رہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو سلامت رہے.
اس معاملے میں میرے عزیز عرض یہ ہے کہ ہمیں سیاسی حالات کا صحیح ادراک کرنا چاہیے. پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں مسلمان مفتو ہوئے ہیں, اس لیے اب فاتحین کی دنیا ہے جس میں ہم جی بس رہے ہیں. پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے فاتحین ہی نے موجودہ دنیا کا سیاسی نظم قائم کیا ہے. اس سیاسی نظم کو اقوام متحدہ کی تنظیم کی صورت بھی انہی نے دی ہے, اور اس وقت بھی جن طاقتوں کو اس میں ویٹو حاصل ہے اگر آپ غور کریں تو یہ وہی طاقتیں ہیں جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں فتح پائی, جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں فتح پائی. ان فاتحین کے تحت آپ مفتوحین کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. مفتوحین کو کیا کرنا چاہیے, اس حقیقت کا ادراک کریں اور اس پر غور کریں کہ وہ کیوں مفتو ہوئے, اس کے اسباب کو دور کریں. مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں نے اس موضوع پر مقامات میں ایک مختصر مضمون بھی لکھ دیا ہے. بنیادی چیزیں دو ہی ہوتی ہیں, جب آپ علم اور اخلاق میں پست ہو جاتے ہیں تو بتدریج آپ مفتو ہوتے چلے جاتے ہیں. پہلے مرحلے میں یہ عمل آپ کے داخلی احساسات میں ہوتا ہے, پھر آپ کے قومی احساسات میں ہوتا ہے, پھر اگر دوسری طاقتیں آپ کے مقابل میں موجود ہوں تو وہ آگے بڑھ کر یہ جام و مینا ہاتھ میں اٹھا لیتی ہیں. تو ہم اس وقت اس صورتحال سے دوچار ہیں, اس میں ساری توجہ اس پر دینی چاہیے کہ ہم اپنی قوم کے علم میں بہتری لائیں, اس کے اخلاق میں بہتری لائیں. جب علم و اخلاق میں آپ برتری کی جگہ پر آنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ اسباب فراہم کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے صورتحال سیاسی سطح پہ بھی بدل جاتی ہے. اس وقت کی صورتحال یہی ہے. اس میں جو لوگ اس طرح کی تعبیریں اختیار کرتے ہیں کہ ہم آزاد ملک ہیں اور آزاد قوم ہیں اور ہماری غیرت کا یہ تقاضا ہے, وہ اپنے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور دنیا کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ہم مفتو ہیں اور فاتحین کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں.
السلام علیکم استاذ. اچھا استاذ, دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو آپ تھوڑا سا یہ تبصرہ فرما دیں کہ ہم میں اکثر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آغاز جو تعلیم کا ہے وہ مدرسے کا یا کوئی طالب علمانہ دین کے لحاظ سے نہیں کیا, تو اب ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوا ہے یا اپنی مطالعے کی وجہ سے وہ اس طرف آئے ہیں, تو یہ کورس ان کو کس طریقے سے آگے ایک مزید بہتر انداز میں استفادہ اس سے وہ حاصل کر سکتے ہیں, ان کو کس طریقے سے کیا محرکات اور کیا اسباب اور سامنے نتائج رکھیں کہ اس سے بہترین نتیجہ حاصل کر سکیں, کہ ساتھ میں معاش بھی وابستہ ہے, ایک الگ پروفیشن بھی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی انشاءاللہ ہم نے اس کو تکمیل تک پہنچانا ہے. ایک تو اس پہ آپ تبصرہ فرما دیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ اصل میں آپ کے اطلاقات ہوتے ہیں, اس کے اندر اصول بیان نہیں ہوتے, وہ کسی اصول پر مبنی ہوتے ہیں, تو پھر ہم اس میں تفریق کس طرح کریں گے کہ اطلاقات تو بعض اوقات حالات کے تحت ہوتے ہیں, وہ وہیں رہ جاتے ہیں, آگے نہیں بڑھ پاتے. تو بہت سی چیزوں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک آپ فزیکلی کسی مال پہ قبضہ نہ کر لیں تو آگے سیل آؤٹ نہ کریں. اب وہ چیز آج کے زمانے میں اس طرح نہیں پائی جاتی, تو ہم کیسے یہ فیصلہ کریں کہ رسول اللہ کا یہ اطلاق وہاں رہ گیا اور یہ آج بھی آگے چلا گیا. اور اس کے ساتھ آپ جو اصول و مبادی میں یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ حدیث کسی اہل علم پر واضح ہو جائے کہ رسول کا قول ہے تو پھر اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے, تو اب اطلاق ہے تو پیچھے رہنے کے ساتھ ساتھ اس کو کس طریقے سے ان دونوں چیزوں میں ہم مطلب واضح کر سکیں گے, کیا طریقہ کار ہے اس میں؟
پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ سب سے اول آپ کو یہ متعین کرنا چاہیے کہ آپ کی عربی زبان اور اس کے علوم سے مراجعت کی صلاحیت یا استعداد کتنی ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس استعداد کو ایک خاص درجے تک پہنچائے بغیر بعض دوسرے فنون میں زیادہ اشتغال اختیار کر لیتا ہے, تو اس میں پھر کمزوری رہتی چلی جاتی ہے. اب آپ پڑھ رہے ہیں, میرا خیال ہے یہاں پر بھی انہوں نے عربی زبان، عربی ادب، اس کے لیے تعلیم کا بندوبست ضرور کیا ہوگا، تو کوشش کریں کہ اس کی استعداد میں کمی نہ رہے، اچھی استعداد. علم کے لیے جو استعداد چاہیے وہ کمپریہنشن کی استعداد ہے، یعنی آپ علمی چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، ان کا صحیح طرح سے انہیں گرفت میں لے سکیں. ان میں لکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت یہ ایک الگ چیز ہے، وہ ذوق ہو تو ضرور پیدا کریں. تو یہ ناگزیر ہے، اس میں جتنی اچھی استعداد آپ پیدا کر رہے ہیں، جو لوگ دینی مدارس سے پڑھ کے آتے ہیں ان کو اس میں زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ کافی کچھ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن جو دینی مدارس کے پس منظر سے نہیں آئے ان کو اس کی بڑی فکر کرنی چاہیے. عالم بننے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، عام آدمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک یہ چیز بڑی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جن علوم و فنون کو آپ پڑھ رہے ہیں، ان علوم و فنون میں اس علم کی کنہ کو، اس کی اصل کو جاننے کی صحیح کریں. وہ آپ جان لیں گے تو اس علم کو آپ خود پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ورنہ معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ آدمی کے پاس ہوتا ہے، اصطلاحات اس کو بہت حفظ ہو جاتی ہیں، اور بعض موقعوں کے اوپر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گفتگو نہیں کر رہا، اصطلاحات کو بیان کرنے کی مشین کھول دی، نیچے فہم نہیں ہوتا اس کا، یعنی اس میں گہرائی نہیں ہوتی. تو یہ پیدا کرنے کی صحیح کرنی چاہیے کہ آپ علم کو جیسے کہ ہے وہ جان سکیں. یہ جو آپ نے فرمایا یہ صرف حدیث میں نہیں ہوتا، یہ قرآن میں بھی ہوتا ہے. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز اصل ہے، کون سی چیز فرع ہے، پھر یہ متعین کرتے ہیں کہ وہ فرع ہے تو اس کے اطلاق کی کیا نوعیت ہے، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جب اطلاق کے نتیجے میں حکم سامنے آ گیا ہے تو حکم کی حقیقت کیا ہے. تو یہ حکم کی حقیقت متعین کرتے ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں رہے گا. اس پورے پروسیس کو مکمل کرنا چاہیے. یعنی یہ یوں نہیں ہوتا کہ بس آپ نے دیکھا اور یہ فیصلہ ہو جائے گا. ان تمام مراحل سے گزاریے اور گزارنا سیکھیے. تو جیسے ہی آپ گزاریں گے اس کے بعد یہ سوال ختم ہو جاتا ہے، خود بخود نتیجہ نکل کے سامنے پڑا ہوا تھا.
السلام علیکم استاد محترم، میں اپنے سوال سے قبل اپنے کچھ جذبات کا اظہار آپ سے کرنا چاہوں گا کہ استاذ، ہم جو خاص طور پہ کچھ مذہبی گھرانوں کے لوگ، اور جو مذہبی تعلیم کی وجہ سے ایک طویل عرصہ مذہبی مختلف اداروں میں اور مختلف جماعتوں میں ہم وقت گزارتے ہیں، تو وہ ہر وقت یہی فیل ہوتا ہے. یعنی میں پہلے بریلوی منہاج القرآن میں وقت گزارا، پھر اہل تشیع کے ساتھ اسلامی جمعیت طلبہ میں کچھ وقت گزرا، اس کے بعد تبلیغی جماعت میں، تو ہمیں ہمیشہ وہاں یہ احساس ہوا کہ آپ جب تھوڑا سا ان کی لائن سے ہٹتے ہیں، تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو گویا کہ آپ ان میں رہ نہیں جاتے ہیں، مردود قرار پا جاتے ہیں، اور باہر کے یعنی آپ کو مخالف سمجھا جاتا ہے، وہ اپنائیت نہیں رہ جاتی. تو جب سے یہاں پہ آئے ہیں تو واقعی یہ المورد ہے، اور ایک جنت محسوس ہوتی ہے کہ یعنی اس قدر اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ آج یا کبھی مستقبل میں کبھی کوئی اختلاف پیدا ہوگا تو یہ یقین اور اطمینان ہوتا ہے کہ وہ اپنائیت، وہ محبت اور وہ تعلق ہمیشہ یہاں قائم رہے گا، وہ آپ کے ساتھ اور اس ادارے کے ساتھ. اور اس کے بعد دوسرا میں جو اظہار تشکر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کو 2018 میں پڑھنا شروع کیا تو وہ ہمیشہ ایک لفظ سننے کو ملتا تھا، عربیت، عربی کا ذوق، وہ تبھی سے ایک شدید خواہش پیدا ہوتی تھی، لیکن کوئی موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ اس کو پڑھیں کیسے، اس کو کیسے حاصل کریں، کہ اب کوئی اس طرح کا ماحول ہی نہیں ملتا، نہ اس طرح اساتذہ میسر آتے ہیں. تو تب بھی مجھے یاد ہے، تب جب آپ سے 2019 میں پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی تو میں نے تب آپ سے کہا تھا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا تھا ساجد حمید صاحب سے بات کر لیجئے. اس کے بعد میں یہاں آیا بھی اور کئی دفعہ خواہش کا اظہار کیا، تو بہت خواہش تھی کہ یہ ایسا ماحول بنے. اس کے لیے سب سے زیادہ میں جس شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وہ آپ کے بیٹے ہیں جواد صاحب. جب ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے اظہار کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہمیں اتنی خواہش نہیں ہے کہ ہم پڑھیں، بلکہ ہم سے زیادہ ان کی خواہش تھی کہ لوگ ایسے ملیں کہ جو یہ پڑھیں اور اس کو آگے بڑھائیں. تو میں نے کبھی ان کو اظہار نہیں کیا آج تک، لیکن میں جتنا ان کا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے کہ یہ جو ہمارے لیے کوششیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور آپ کو سلامت رکھے، اس ادارے کو سلامت رکھے، اور یہ اسی طرح اس کو ترقی ملتی رہے. استاذ، میرا سوال یہ ہے کہ دو دن قبل وہ ہماری اسٹوڈنٹس کی نشست تھی، تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا کہ ہم انسان کی فطرت اور اس کی فطری اقدار ہیں ان کو کیسے جانیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ استقراء سے، انڈکشن سے ہم وہ پتہ لگائیں گے. استاذ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوشش سے، تربیت سے یہ چینج ہو جاتے ہیں، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. میں مثال سے یہ بتانا چاہوں گا، واضح کرنا چاہوں گا کہ کچھ صدی قبل عفت کی قدر جو ہے ایک مسلمہ اخلاقی قدر مانی جاتی تھی، اب کوشش کے ساتھ پچھلی صدی میں کچھ مفکرین نے، یعنی زرا کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ اس کو انہوں نے نارملائز کیا، پھر اس کے بعد وہ مختلف طریقوں سے اس کو نارملائز کیا گیا، اور اب ہمیں، یعنی نوجوان ہمارے یہ سوال آپ سے کرتے ہیں، شاید کئیوں نے کیا، کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ برائی ہے؟ یعنی جب وہ اندر دیکھتے ہیں تو ان کو برائی محسوس نہیں ہوتی، نہ اس کو کوئی اس کی شناخت محسوس ہوتی ہے، وہ آپ سے وجہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آخر یہ وجہ کیوں ہے؟ تو اسی طرح اب یعنی ہومو سیکشوالٹی کے بارے میں بھی سوال ہوتے ہیں، تو اور اس کے بارے میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو نارملائز کر دیا جائے، کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ تو کل کو اگر کوئی شخص آپ کی اس بات پہ عمل کرتے ہوئے جب استقرا کرے، یعنی ایک ٹائم ایسا آ جائے کہ بالکل نارملائز ہو جائے، تو وہ کس طرح انسان کی اس فطری قدر کو معلوم کرے گا کہ کیا فطری اقدار ہو سکتی ہیں؟ شکریہ،
اچھا سوال کیا آپ نے۔ پہلی بات کے بارے میں تو یہ عرض ہے کہ یہ جو آپ نے تقابل کیا ہے، یہ تقابل صحیح نہیں ہے۔ ہمارا تمام تر زور علم تحقیق پر ہے، یعنی ہم تو کوئی جماعت بنا کے کوئی سیاسی مقصد، کوئی سماجی مقصد حاصل کرنے کی جدوجہد نہیں کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ جدوجہد کر رہے ہیں ان کی ضرورتیں ہم سے الگ ہیں، تو اس لیے یہاں اگر آپ کو اس طرح کی آزادانہ فضا میسر آئی ہے تو یہ امتیاز اصل میں اس کام کی نوعیت نے پیدا کر دیا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب آپ علم کو اپنا اصلی مقصود بناتے ہیں اور علم برائے علم آپ کا مقصد بن جاتا ہے، یعنی یہ تو بالکل واضح سی بات ہے، یہ دین کا علم ہے تو اس میں دینی جذبہ پوری قوت سے موجود ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن علم اپنی ذات میں مقصود بن جائے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے آپ کوئی اور مقصد نہیں حاصل کرنا چاہتے، یعنی آپ کے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ اس علم سے، مثال کے طور پر، مجھے فلاں ملازمت کرنی ہے، اس علم سے مجھے فلاں مادی مفاد حاصل کرنا ہے، اس علم سے مجھے فلاں جماعت کا استحکام پیدا کرنا ہے، اس طرح کی دوسری جتنی چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ ان تمام نتائج کو ایک طرف رکھ کے علم کو علم کی حیثیت سے مقصود بنا کے کام کریں، جو اس ادارے کا یا میرا ہمیشہ سے مقصد رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا لازمی ناگزیر نتیجہ یہی ہے کہ یہی فضا ہو، یہی رہے۔ تو آپ یہ دعا کریں کہ اس وقت تو ہم لوگ جو کچھ کر سکتے تھے کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس وقت اس ادارے کو چلا رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ کے اچھے جذبات ہیں، اس پر ہم شکر کرتے ہیں۔ یہ دعا کریں کہ یہ روایت آگے قائم رہے، اور یہ کوئی ایسی نادر چیز نہیں ہے، دنیا میں جو علمی اداروں کی روایات ہیں وہ دسیوں کی تعداد میں اسی اصول پر قائم ہیں۔ علم علم کی حیثیت سے سیکھا جاتا ہے، علم علم کی حیثیت سے پڑھا جاتا ہے، اس میں اگر آپ اس علم کے متقابلات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو پوری عزت سے کرتے ہیں، پورے احترام سے کرتے ہیں، اس میں کوئی خاص نقطہ نظر، خاص زاویہ پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا، اس کے مواقع الگ موجود ہیں اور وہ الگ سے آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جن جگہوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہاں پر علم اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے، میں یہ کوئی مذمت کی بات نہیں کہہ رہا، ان کے کام کی نوعیت ایسی ہے۔ اگر کوئی آدمی سیاسی تحریک چلانے کے لیے اٹھے گا تو وہ تو بہرحال اپنے اہداف کے لحاظ سے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرے گا، اس پر الگ تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن یہ کام کی نوعیت ہے جو اصل میں آپ کے مزاج، آپ کی افتاد طبع پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو اس میں ضروری ہے، اور وہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ آپ طالب علموں کو بھی پیش نظر رہے ہیں۔ آج یہ لوگ اس ادارے کو چلا رہے ہیں، کیا کہا جا سکتا ہے کہ کل آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ آگے بڑھیں اور وہ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ تو جب آپ اس دنیا میں داخل ہوں تو یہ ملحوظ رکھیں ہمیشہ کہ خدا کا کام ہے اور اس کے پیغمبروں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو وابستگی کی بنیاد کے اوپر اٹھائیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم اصلاً معلم ہیں، اور ایک معلم کی تمام تر دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاگرد میں یا متعلم میں علم کی سچی طلب پیدا کر دے، بس اس کا کام پورا ہو گیا۔ جب علم کی سچی طلب پیدا ہوئی تو وہ کون سا علم ہے؟ جغرافیہ ہے، تاریخ ہے، وہ دین کا علم ہے۔ تو دین کے علم میں ساری عقیدتوں کا مرجع کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات۔ تو مجھے کیا کرنا ہے آپ سے بیعت لے کے، اور کسی اور کو کیا کرنا ہے؟ یہ پیری مریدی کے کھانے الگ رکھیے، اب آپ کی وابستگی ذات والا صفات سے ہو گئی، ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ उसके बाद पलट के आपका दिल चाहे तो बेशक हमें गाली दे दे, अल्लाह उसकी भी जजा देगा आपको, तो इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। दूसरा सवाल ज़रा याद दिला दीजिए। देखिए मैंने इसकी वजाहत, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है, कल की नशस्त में भी की थी कि दुनिया के हर इल्म में जब आप इस्तिकरा से गुज़रते हैं तो इस्तिकरा का लाजमी नतीजा ये निकलता है कि बाज़ चीज़ें जिस तरह सफ़ेद है और स्याह है मुतय्यन हो जाती हैं, उनमें कोई तगैयुर का आने का भी इम्कान नहीं होता, वो अपनी जगह मोहकम खड़ी रहती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मुश्तबिहात के दायरे में रखना चाहिए, वो ग्रे एरियाज़ हैं, वो दुनिया के हर इल्म में है, वो सिर्फ दीनी उलूम में नहीं होते, हर इल्म में है। इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है, दीनी इल्म के बारे में समझाया है कि अल हलाल बैन वल हराम बैन व बैनहुमा मुश्तबिहात। तो ये जो मुश्तबिहात होती हैं इनमें खुदा ने फतवा दिया है, और ये असलन दो चीज़ों के बारे में दिया गया है, एक सूद दूसरे जना। इसलिए इसमें इस्तिकरा के नतीजे में इश्तबा पैदा होगा, ये आज नहीं पैदा हुआ, माजी में भी पैदा हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है, दुनिया की तारीख में पैदा होता रहा है। तो फिर अम्बिया अलैहिस्सलाम ने इस इश्तबा को दूर करने के लिए जो हिदायत दी है, फ़र्द को उसका मुखातब बना के वो समझानी होगी। तो यहाँ फिर क्या होगा, इस्तिकरा से आगे पैगंबरों की दी हुई तालीम की रोशनी में इस्तदलाल वजूद में आएगा। तो ये काम आपको इन दो चीज़ों के बारे में जब तक दुनिया कायम है करना पड़ेगा।
सर मेरा नाम आमना है और मैं लाहौर से हूँ। मैंने बी एस ऑनर्स कर रखा है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में, और मेरा कोई भी बैकग्राउंड नहीं है एस एच, मतलब दीनी या मदरसे के लिहाज से। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर ही ज्वाइन किया। तो सर मेरा एक तो मैंने अपने टीचर्स जो हैं हमारे अपने कोर्स के, इनके बारे में आपको कुछ बता दें। एक तो हमारे सारे टीचर्स जो हैं माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ाया है, बहुत कुछ हमने इनसे सीखा है, और इजहार सर ने हमें बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स दिए हैं, तो हमने वो असाइनमेंट्स दी हैं और मार्क्स मिले हैं, और अक्सर कहते हैं कि वो मार्क्स तो गायब हो गए हैं, तो वो दोबारा से जो है ना सब कुछ करो। और साजिद सर जो है उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा पढ़ाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पोइट्री में फेल हो जाऊँगी, तो इनसे हमारे टीचर से जाते जाते थोड़ी सी बस सिफारिश कीजिएगा कि बच्चों ने पढ़ा तो है तो उनको पास तो करते आएंगे। और आपके हवाले से सर ये कि मैंने आपको टेलीविजन पर ही देखा, और मैंने आपके मतलब टोलरेंस का जो लेवल है ना उसको बहुत एडमायर किया। मैंने इस तरह के प्रोग्राम देखे कि जो एक मुफ्ती मुनीबुल रहमान के साथ भी था शायद, एक मुनाजरा टाइप का कुछ, तो उसमें उनके चेहरे के रंग जो है वो बदल रहे थे, लाल पीले हो रहे थे वो, लेकिन मैं जब भी आपको देखा और आपके स्टाइल को देखा तो इतना वो पुरसकून लहजा और सब कुछ। तो सर आप पे इतनी मतलब तनकीद होती है कि जुमले को लोग पकड़ लेते हैं, एक लफ्ज़ को पकड़ लेते हैं, तो आपको कभी गुस्सा नहीं आता है, या बैक टाइम आपने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, या आप शुरू से इतने तहमुल मिजाज हैं, या आपने इसको डिवेलप किया है? मतलब कभी कभी हम लोगों से जब कोई ऐसा सवाल भी कर ले तो हम मेरा तो दिल करता है इसको पकड़ कर लगाओ तो चले क्या बात। मतलब आप इतने तहमुल मिजाज कैसे हैं, और हम लोगों को भी मतलब एक टिप दें, नसीहत दें, हमारे और भी जो है स्टूडेंट्स हैं उनके बारे काम ही लेगा, तो सबको जो है आप टिप दें कि हम लोग कैसे इतने तहमुल अपने अंदर पैदा करें।
असातिज़ा के लिए जो आपने इरशाद फरमाया है उसमें तो मैं क्या मुदाखलत कर सकता हूँ, बस ये कह सकता हूँ कि आप यहाँ अगर इल्म हासिल कर रही हैं तो ये पास और फेल से बेनियाज हो जाए, यहाँ तो आप इल्म हासिल करने आई हैं, तो इसलिए इल्म ही को अपना मकसूद बनाएं। ये कोई ऐसी डिग्री नहीं है कि जिसके नतीजे में आपको कोई दुनियावी चीज़ हासिल हो जानी है, सच्चा इल्म और सच्चा तालिब इल्म यही आपका मकसूद होना चाहिए। अगर ये मकसूद है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असातिज़ा एक इम्तहान ले लें, दूसरा ले लें, तीसरा ले लें, کامیاب قرار دیں تو پھر کیا ہے، اگر فرض کیجئے ناکام قرار دیں تو انہی سے کہیں کہ میری ناکامی کا تجزیہ کریں اور بتائیں مجھے میں کہاں خامی یا کہاں کوئی کوتاہی کر رہی ہوں. تو امید ہے کہ ایک اچھا استاد تو کبھی یہ چاہتا نہیں کہ اس کا طالب علم پیچھے رہ جائے، وہ اس کو بڑھائے گا، اٹھائے گا اور بتائے گا. ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کسی علم میں داخل ہوتے ہیں، شوق سے داخل ہوتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ علم آپ کے ذوق کا نہیں ہے. اس کا بھی فیصلہ جلد کر لینا چاہیے. یعنی یہاں تو کوئی والدین نہیں ہے نا کہ جو گھسیٹ کر آپ کو کہیں کہ ضرور اسکول جانا ہی ہے، یہ آپ کے شوق کی چیز ہے، تو شوق سے پڑھیے. اگر آپ کے ذوق کے مطابق ہے تو پڑھیے، آپ کا رجحان اس سے موافقت رکھتا ہے تو آگے جائیے، اور ہمیشہ ہدف علم کو بنائیے. یہی میرے خیال میں یہاں کے اساتذہ کو پیغام دینا چاہیے، ورنہ وہی صورت ہوتی ہے. ایک زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ پڑھاتا رہا ہوں باقاعدہ، تو اب ظاہر ہے کہ میں جب پڑھاتا تھا تو اس وقت جس مقصد کے لیے پڑھا رہا تھا وہ دنیا بھر سے یا پاکستان بھر سے بہترین لوگوں کو کھینچ لاتا تھا. اس میں منتخب لوگ ہوتے تھے جنہوں نے سول سروسز کا آخری امتحان پاس کیا ہے، ان لوگوں نے اس میں کوٹا مقرر کر دیا مختلف علاقوں کا. اب اس میں آ گئے کچھ لوگ، ایک تعداد کوئی غالباً ایک تہائی تھی جو اس طرح کے آ گئے. آپ باور کریں، یعنی ماسٹر تک پڑھے ہوئے لوگ بڑا امتحان دے کے کامیاب ہو کے آئے، وہ پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے مراحل سے گزر کے، میرے پاس ابھی پڑھے ہوں گے، بعض پرچوں پہ لکھا ہوتا تھا کہ خزانے کی گنجی تیرے پاس ہے، اگر پاس کر دے تو کیا بات ہے. تو یہ سطح جو ہے اس میں دیکھی میں نے. تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ نے کوٹا مقرر کر دیا، تو وہ لوگ جن کو خدا نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا تھا وہ آ گئے تو پھر وہ خزانے کی کنجی تلاش کریں گے. تو اس لیے پاس فیل سے آپ بے نیاز ہو جائیں. باقی جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں، ہمارے اندر بھی وہ ساری خامیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض مشاہدات بیان ہوئے ہیں جس میں آپ کو ایسی چیزوں سے پاک کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ جس سینے کو محبت وحی بناتا ہے اس میں تو وہ یہ اہتمام بھی کرتا ہے. ہم تو عام انسان ہیں، تو ہمارے اندر یہ سب خامیاں ہوتی ہیں، غصہ بھی آئے گا، تردد بھی پیدا ہوگا، رد عمل کی نفسیات بھی. اس کی آپ تربیت کرتے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اظہار اولاً کہاں ہونا چاہیے اور کہاں کبھی نہیں ہونا چاہیے. پھر جب اس کا اظہار ہو جاتا ہے تو آپ اپنا احتساب کرتے ہیں اور مسلسل احتساب کرتے ہیں، تو کچھ وقت لگتا ہے جس کے بعد پھر آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں صحیح موقع پر صحیح وقت اور صحیح فرد میں اس طرح کی کسی چیز کا اظہار ہوتا ہے اور بے محل اس کا اظہار ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ صرف اسی معاملے میں نہیں ہے، جو اخلاقی خوبی بھی آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اسی ریاض کا تقاضا کرتی ہے. یہ ریاضت جس کو کہتے ہیں یہ کوئی محض صوفیانہ اصطلاح نہیں ہے، یہ تمام اخلاقی محاسن کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ریاضت ہر حال میں کرنا پڑتی ہے، تو آپ بھی ریاضت کیجئے، حلم بھی پیدا ہو جائے گا، سکون بھی آ جائے گا، قرار سے بات کرنا بھی آ جائے گا. تاہم اس کی ایک کلید ہے، کنجی ہے، اور وہی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض کیا کہ پاس اور فیل سے بے نیاز ہو جائیں، تو یہاں مخاطب کی فتح و شکست سے بے نیاز ہو جائیں، بس اس کے بعد ساری چیزیں آ جائیں.
بس ہم لوگ تو آپ کو سامنے دیکھتے ہیں نا، تو دل کرتا ہے چلیں اس طرح کا اخلاق ہونا چاہیے. یہ آپ کو کہاں سے، یعنی وہ اس معاشرے میں یہ ہوگا تو نہیں، یعنی جیسے آپ نے بتایا 1400 عرصے کی ہماری تاریخ ہے جس میں قضاء والا ہی تربیت ہوئی ہے اور وہی ہے رویہ بھی، یہ آپ کو کیسے یہ نہیں آیا؟ یہ ہم تو پہلے ہی آپ
نہیں میں آسمان سے براہ راست نازل نہیں ہوا. میرے اساتذہ بہت جلیل القدر لوگ رہے ہیں، مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی سے میں نے یہی چیزیں سیکھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ 7-8 سال میری زندگی کے بہت قیمتی سال ہیں. مولانا اس میں، میں تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا وہ جس بلند مقام پر تھے. اس میں
کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی دکھ کی رقم سی، تو جب سیدھا اسی کے اوپر نہیں رہتا،
उस वक्त अपने आप को संभाल,
अपनी दुखती रगें तब्दील करते रहा करें। जब लोगों को मालूम हो जाए तो उसको किसी और जगह रख लें, वो वहाँ पर हमलावर होंगे, उन्हें मिलेगी नहीं वहाँ पर।
कोशिश की चाहे औलाद की तरबियत हो चाहे
जी, हाँ ये है, आपने बात सही कही है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें भी वही काम करना चाहिए। देखिए एक बड़े हकीम ने हमारे ज़माने के बड़ी उम्दा बात कही है कि इंसान की हैसियत से आपको दुनिया में अपने भाइयों से, अपने अज़्ज़ा से, अपने दोस्तों से, शागिर्दों से, इसी तरह दूसरे लोगों से तरह तरह के हवादिस पेश आते रहते हैं। बाज़ अवक़ात ऐसा होता है कि इब्तदा में आपकी राय ये होती है कि बहुत बुलंद इंसान है, उसके अखलाक किरदार इस तरह की चीज़ों के बारे में, तजुर्बात में ऐसा भी होता है कि उसमें अफजूनी होती है, और ऐसा भी होता है कि आप बड़े सदमे से दो चार हो जाते हैं। तो उन्होंने इसकी बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि अपने खाना या दिल में एक अलमारी बना लीजिए, बस उसमें उस फ़र्द का खाना तब्दील कर दिया करें, तो उसके बाद आपके अंदर रद्दमल नहीं पैदा होगा। हम असल में उसी खाने में रख के उसको ठोंकना शुरू कर देते हैं, उससे नतीजा अच्छा नहीं होता।
मेरा नाम आफ्ताब है और मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है, लेकिन जॉब के सिलसिले में यहाँ बहरीन मुमकिन हूँ। और जज़ाकअल्लाह खैर आप सब लोगों के लिए, मौलिक के लिए, आपके लिए, जो आपने यानी आज शायद ये लाइफ टाइम अचीवमेंट बोल सकते हैं इसको, आपसे बात हो रही है। सर मेरा सवाल ये है कि ज़मीन में जब हम यानी कुरान ने बारह कहा है कि ज़मीन और आसमान यानी पूरी कायनात की बादशाहत अल्लाह के हाथ में है, और इसको बार बार कहा गया है, और अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी स्टडीज़ आ रही हैं कि लोग जेनेटिकली कुछ चेंज करना चाहते हैं, इंसान में बहुत सारी खसूसियात जो जानवरों की हैं, इसकी हैं, उसकी हैं, उनमें जमा करके एक सुपर ह्यूमन टाइप की चीज़ें बनाने जा रहे हैं, और ऐसी कोशिशें हो रही हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि यह पहले भी कभी हुआ है, और अल्लाह ताला फिर ऐसे वक्त में मुदाखलत करता है कि इस मखलूक को जो उसका जो उसको जिसने उसको खिलाफत दी है उसको ऐसे ही यानी प्योर उसको प्रोटेक्ट करे, या फिर यानी इस बारे में बताइएगा अल्लाह ताला क्या होने देगा इस हद तक कि लोग पूरी तरह पूरी फिरकत पूरी चेंज कर दें इंसानों में।
इंसान को इरादा व इख्तियार दिया गया है, इंसान एक इल्मी हस्ती है, लिहाजा उसके इरादा व इख्तियार के साथ उसके इल्म का ज़हूर होगा, उसी से बड़ी इजादात हो रही हैं। चुनाचे उसके इस इख्तियार पर अल्लाह ताला ने जो उसके हुदूद मुकर्रर हैं कोई पाबंदी नहीं लगाई। जब वो अपने इस इख्तियार को उस जगह तक पहुँचा देता है कि जहाँ कायनात के नज़्म में इख्तलाल का अंदेशा हो, वहाँ खुदा मुदाखलत करता रहा, अब भी करेगा। इत्मीनान रखिए, अभी तो हाल ही में एक मुदाखलत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। 3 साल के लिए अल्लाह ताला ने बता दिया कि मैं इस पूरी कायनात को जो तकब्बुर के आखिरी मुकाम पर अपने इल्म में खड़ी है, एक छोटे से जुर्सूमे के सामने बेबस कर दूँगा, कर दिया उसने, तो इसलिए इसमें कौन सी ऐसी बात है। ये सब तुर्क ताज़ियाँ होती रहती हैं, बस जब तक अल्लाह चाहता है, इल्ला बेइज़्ने ही। इसमें बहुत से लोग, मुझे ताज्जुब होता है कि बहुत ख्याल करते हैं कि जी फलां चीज़ हो गई तो क्या हो जाएगा। तो भाई आप इस कायनात के मालिक हैं, कायनात का मालिक बैठा हुआ देख लेगा जब हो जाएगी।
लेकिन असरात हमारी शख्सियात पे भी हो रहे हैं, तो फिर
उस लिहाज से आपका पूरा हक है, आपको बुनियादी हुकूक जो हासिल हैं उनके लिहाज से आपका काम है कि आप उस चीज़ का तजिया करें, उस पर एहतजाज करें। तो कोई आदमी अगर कातिलों का जत्था बना लेगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे ना, उसमें अल्लाह ताला ने हमें मुकाबले की सलाहियत दी है, तो वहाँ वो हमसे ही चाहेगा कि हम मुकाबला करें। वो तो वहाँ मुदाखलत करेगा जहाँ हमारे मुकाबला करने वाला मामला ख़त्म हो जाए। उसकी सुन्नत ये है कि पैगंबर के साथी मोतब तादाद में हो तो कहता है युअज़्ज़िबुहुमुल्लाह बिअयदीकुम, ना हो तो कहता है बाहर निकल जाओ मैं निमट लेता हूँ। बस यही उसूल है।
सर मैं 2 बातें अर्ज़ करूँगा कि पहली बात यह है कि हमारी इतनी अच्छी तालीम का बंदोबस्त करने के लिए असातिज़ा और यहाँ की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका भी। दूसरी बात यह है कि
मेरा किस बात का?
आपके फैज़ से, क्योंकि पस मंज़र हमारा बरेलवियत का है,
इन्हीं लोगों का, उन्होंने हकीकत यह है कि इस इदारे को ज़िंदा किया है इसको। ये तो जिस ज़माने में हालात ख़राब हो गए थे तो बंद कर दिया गया था, तो इस वजह से इसमें अगर कोई क्रेडिट है तो उन्हीं का। मैं तो सिर्फ दुआएं करता हूँ आपकी जगह बैठ के।
इसका इम्तियाज़ ये है कि मदारिस में तो ग्रामर रटने का रिवाज है, तो ग्रामर के ज़रिए से ज़ुबान सीखते थे। अब यह है कि ज़ुबान व अदब, उसके मुहावरा और उसके जो चीज़ें हैं उसके ताबे में रख कर ज़ुबान को सीखते हैं, ग्रामर को। تو یہ جو امتیاز ہے وہ یہاں سے اساتذہ کرام سے عربی زبان پڑھتے ہوئے ہم نے سیکھا ہے. اور دوسری بات یہ عرض ہے کہ میرا پس منظر جو ہے وہ صوفیہ نوربخشیہ مسلک سے میرا تعلق تھا, تو جب سے آپ کو پڑھا دیکھا سنا تو ہر قسم کے تعصبات جو ہیں وہ ختم ہو گئے. تو صوفیہ نوربخشیہ میں جو ہے وہ شیعیت کا بھی غلبہ ہے عقائد کے اعتبار سے. اب اگر بلا تعصب اسلام ایک مسلم کی حیثیت سے رسول اللہ کے زمانے کے اسلام کو جاننا چاہتا ہوں تحقیق کے ذریعے سے, تو جیسے راشد شاہ صاحب کا فکری جو کام ہے وہ شیعہ سنی دونوں دائرہ کار میں رہ کر وہ دونوں عمارتوں کو منہدم کر کے اسلام کی عمارت کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کا جو علمی منہج ہے وہ خالص اہل سنت والجماعت کا ہے, تو اس میں رہ کر آپ نے تحقیقی کام کیا ہے آپ نے, لیکن وہ ان کا فکری کام ہی ہے تو فرق ہے. لیکن اب اگر کوئی شیعہ سنی دونوں ذخیرہ ہے حدیث وغیرہ اور ان کے تفاسیر کا جو تراث ہے ان کی روشنی میں بلا تعصب تحقیق کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟
ایسا ہی کرنا چاہیے. ہمارے کام کو بھی جب آپ گہرائی میں دیکھیں گے تو اس میں یہ سب کچھ پیش نظر رہا ہے, کوئی رائے بھی سب کچھ دیکھے بغیر نہیں قائم کی گئی. یہ ایک الگ بات ہے کہ جو ماخذ ہیں خاص طور پر روایت کے ماخذ, وہ خود روایت کے اپنے علم کی روح سے وہ درجہ نہیں رکھتے کہ ان سے استدلال کیا جائے, تو اس لیے ہمارے یہاں اس کا ذکر آپ کو نہیں ملتا. تاہم جب ہم کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو جیسے اپنے لوگوں کی تفاسیر دیکھتے ہیں اسی طرح سے اہل تشیعوں کی بھی دیکھتے ہیں, صوفیہ کی بھی دیکھتے ہیں, سب چیزیں دیکھتے ہیں.
حصول علم کے ذرائع کے قطعی اور ضنی ہونے کے اعتبار سے آپ سے اکثر سوال کیا جاتا ہے, تو آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم حدیث کو ضنی کہتے ہیں تو اس کا مطلب اٹکل پچو نہیں ہے, یہ قطعیت سے ایک درجہ نیچے ہے. تو نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ اب قطعی نہیں رہی, تو یہاں سے بات پھر شروع ہوتی ہے کہ پھر ظن کتنے فیصد ہے. وہ ظن 1% بھی ہو سکتا ہے, وہ 99% بھی ہو سکتا ہے. جیسے وائٹ اور بلیک کے درمیان ایک گریڈینٹ کو کنسیڈر کریں تو وائٹ اینڈ جو ہے وہ بالکل قطعی سچ ہے اور بلیک اینڈ جو ہے وہ بالکل جھوٹ ہے. اس کے درمیان جو گرے ہے نا, گریڈینٹ ہے, یہ سالڈ گرے بھی نہیں ہے, یہ ہے سارا ظن. تو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک درجہ نیچے ہے تو سارا ذخیرے کو یہ کیسے کہا جا سکتا کہ ایک درجہ نیچے ہے, کہ کچھ تو 99% بھی ہو سکتے ہیں, کچھ 2% بھی ہو سکتے ہیں. یہی دیکھنے کے لیے تو ہم رجال میں جاتے ہیں اور علل اور سارا کچھ جتنی بھی تحقیق ہم روایات میں کرتے ہیں یہی متعین کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ کتنے فیصد ظن کا عمل دخل ہے اس میں. ایک تو یہ بات, اور دوسرا
ایک ایک کر کے کیجیے علمی سوالات میں, یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنے ہاں نوٹ کر لیں اور ایک ایک کر کے کریں. ظن قطعیت سے ایک درجہ نیچے ہے, یہ ایک جملہ ہے. بہت سے مقامات پر جب ایک درجہ بھی آپ نیچے چلے جاتے ہیں تو اس کو ظن کہتے ہیں, یہ دوسرا جملہ ہے. آپ نے مجھ سے کون سا سنا تھا؟ نہیں, دو جملوں میں سے کون سا سنا تھا؟ ظن تمام ظنی ذخیرہ قطعیت سے, تمام احادیث ظنی چیزیں.
لیکن سوال کیونکہ حدیث کے متعلق ہوتا ہے تو سننے والا زیون یہی
کرے. نہیں نہیں, میں کہہ رہا جملہ کیا سنا تھا,
یعنی
جب ہم ظنی کہتے ہیں تو یہ قطعی سے ایک درجہ نیچے ہوتا ہے, ایک جملہ. دوسرا یہ ہے کہ بہت سے مقامات پر جب ظنی کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ قطعی سے ایک درجہ نیچے ہوتا ہے. کون سا جملہ سنا تھا؟ سنا ہی ہوگا, ظاہر ہے میں نے لکھا نہیں یہ, یعنی یہ تو طے ہے کہ میں نے لکھا نہیں, تو سنا ہی ہوگا. تو کون سا سنا تھا؟ بہت سی جگہوں پر. ہاں, اس کا مطلب اٹکل پچو نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظن غالب ہے اور یہ بعض اوقات قطعیت سے ایک درجہ نیچے ہوتا ہے. یعنی قطعیت سے ایک درجہ بھی نیچے چلے جائے تو اس کو ظن ہی کہا جاتا ہے, یہ بات ہے نا. تو یہ بعض پر ہے, یہ کلیہ نہیں ہے. جو آپ نے بات بیان کی ہے وہ جتنی ساری کی ساری بات ہے وہ بالکل درست ہے. یعنی جس وقت آپ اس طرف سفید ہے اس طرف سیاہ ہے اس کا سفر شروع کرتے ہیں سفید کی جانب, تو اس میں وہی ہوتا ہے. یعنی وہ موقع آتا ہے جہاں ذرا سفید کی روشنی نظر آتی ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ روشنی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, جیسے سورج طلوع ہوتا ہے یہاں تک کہ آپ قریب پہنچ جاتے ہیں. تو تمام ظنیات میں, صرف حدیث ہی میں نہیں, جتنے بھی اس طرح کے علوم ہیں ان میں ہم اسی سفر سے گزرتے ہیں. تو میں نے جو بات کہی ہوگی یا کہی ہے تو وہ یہ بات ہوگی کہ بعض موقعوں پر, پھر عرض کر رہا ہوں, بعض موقعوں پر ہم ایک درجہ نیچے کھڑے ہو کر بھی ظنی کا لفظ بولیں گے, اس لیے کہ وہ یقین یا قطعیت تک نہیں پہنچی بات, یعنی وہ جگہ نہیں ہے کہ جس نقطے کے بعد لفظ سفید بولا جا سکے. تو یہ بات کہی ہوگی. یہ جو ہے نا روایت بالمعنی, اس میں یہی مسائل ہیں جس کو لوگ نہیں سمجھتے. ابھی راستے میں ایک واقعہ پیش آیا, آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. میں نکل رہا تھا, میرا پوتا مجھے لے کے آتا ہے, تو جب میں نیچے اتر رہا تھا تو ایک میرا چھوٹا صاحبزادہ بھی آیا ہوا ہے ملیشیا سے, تو اس نے اس سے کہا کہ اگر 15 منٹ انتظار ہو سکتا ہے تو میں بھی ساتھ آنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں, ہمیں تو وقت پر پہنچنا یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ یعنی یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی, میں نے اس وقت نہیں سنی تھی. رستے میں اس نے مجھے بتایا کہ یہ ہوا, تو میں نے کہا کہ اس سے کہو کہ اس میں مشکل کیا ہے, ہمیں تو وقت پر جانا ہے, اس سے کہو اس میں مشکل کیا ہے, اگر وہ آنا چاہتا ہے تو کوئی کریم یا اوبر لے اور آ جائے. یہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور میرا پوتا ادھر بیٹھا ہے. اسی وقت میری یہ بات سن کے اس کو ٹیلی فون کرتا جاتا ہے, دادا کہہ رہے ہیں کریم یا اوبر لے کے آ جاؤ. یہ دیکھیے, جو اگر کے ساتھ 10 احتمالات والا جملہ تھا وہ اس سیٹ سے اس سیٹ تک پہنچے, دادا کا حکم بن گیا.
بالکل یہی مسئلہ بالمعنی.
یہ زبانی روایت کی تحلیل کی ایسی مثال ہے, یعنی یہاں تو راوی نے ایک سیٹ سے دوسری سیٹ کا سفر کیا
اور یہاں تو کئی سیٹیں ہیں. اچھا سر, ایک اور
میں نے تصویر نہیں کی, ہنستا رہا, اس لیے کہ روز ہی یہ ہوتا ہے.
ایک بات اکثر فرماتے ہیں میزان لیکچر میں بھی پڑھائی ہے اصول تدبر حدیث میں, کہ دین کی شرح فرا تفہیم تبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح اور آپ کی اسوہ حسنہ کا واحد ذریعہ حدیث ہے. اچھا, یہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اختلاف ہے مجھے اس سے, لیکن یہ بھی سمجھ نہیں سکا, میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دین کا جو انتقال ہے اس کے صدور سے لے کر آج تک اور قیامت تک, اس کی اصل کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قطعی ذرائع کا اہتمام کر دیا, اور اس کی شرح فرا کے لیے جو کہ غالباً غیر اہم ہوں گی تو ان کو ذنی ذریعے کے سپرد کر دیا, یہ کہنا زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے, لیکن اصل اور فرا دونوں قطعی ذریعے سے نہیں آنی چاہیے.
فرا کیوں قطعی ذریعے سے آنی چاہیے؟ فرا کا تو ہم خود اس سے بات کر سکتے ہیں, اصل کے جاننے کا تو پوری کائنات کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے, اسی لیے تو پیغمبر آئے. فروع تو تمام تر استنباط کی جا سکتی ہیں, اس کو کیوں آنا چاہیے؟ پہلے تو یہ بتائیے نا کہ اگر ہمیں اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے دین دیا ہے تو کیوں دیا ہے؟ ہدایت تو ہمارے اندر موجود ہے, اس لیے کہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں دینا مقصود تھا جن کو ہم خود اخذ نہیں کر سکتے, یا اگر کریں تو بڑی غلطی کھائیں گے. تو وہ اصول کی حیثیت سے اللہ نے وحی کے ذریعے سے دے دی, وہ قرآن اور سنت کی صورت میں پہنچانے کا اہتمام کیا گیا اور اللہ کے پیغمبر نے وہ پہنچا دیں اور الحمدللہ ہم تک پہنچ گئیں. تو شرع و فرا یہ تو کسی فرد کی ضرورت ہو سکتی ہے. حضور کے پاس کوئی آدمی کیا, اس کی سمجھ میں قرآن کی کوئی آیت نہیں آ رہی تھی, پوچھ لیا, اس سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ باقیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ شرع اور فرا تو استنباط کی چیز ہے, اس کی حفاظت کا بندوبست کیوں کیا جائے, اس کو پہنچانے کی ذمہ داری پیغمبر پر کیوں ڈالی جائے؟ امام فرائی تو یہ کہتے ہیں کہ لم یکن ذالک فرضن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شرح و وضاحت کرنا حضور کی ذمہ داری نہیں تھی. جی بھائی, اللہ کرم.
میرے سوال آپ کو کہیں ہیں اور جذبات کی ساخت 15 سال ہو گیا آپ جو کو پڑھنا سننا سمجھنا, تو جو ایک دفعہ کراچی میں میں ملا تھا تو سر جذبات تو کہیں ہیں وہ پارا سائڈ پہ رہتے ہوئے کم ہے, تو سوال آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے سر اخلاق کے حوالے سے بات کرنی ہے اور اخلاق کی تعمیل کے حوالے سے بات کرنی ہے. وہ اس طرح کی سر جب ہم انسانی سوال سے کسی بھی استاد سے پوچھتے ہیں اور عرصے سے پڑھ رہے ہیں تو وہ خود ابھی کا یہ فارمولا بتاتے ہیں, تحریر کافی کارآمد کے انسان خود اپنے آپ کو نہیں جانتا, کوئی کو نہیں جانتا, مطلب یقینی کرتا ہے تو ایسا چیز آتی ہے. لیکن سر अब तालीम जो एक इस सिस्टम है ना कि हम ये जानते हैं कि तालीम इंसान के लिए ज़रूरी है और मुख्तलिफ उसके लिए सिस्टम्स बनाते हैं, तो क्या इखलाक भी तो उसी तरह या उसके शायद बढ़ के एक चीज़ है कि जो इंसान नहीं कर, तो क्या ऐसा कोई कोर्स या ऐसा कोई क्या प्रोसेस है कि इंसान को उसकी शख्सियत को देखते हुए या उसका सोसाइटी के ताल्लुक देखते हुए उसे प्रोसेस के गुजार दिया जाए कि एटलीस्ट वो ये चीज़ें गेन कर जाए। तो उन्हें जब मैं अपना पस मंजर जाती तौर पर देखता हूँ या जिस माशरे में रह रहे हैं हम पाकिस्तान में, तो इससे हम बिल्कुल नावर्क नज़र आते हैं क्लास में। और बाद तो बड़े पढ़े लिखे और किताबी लोगों और डिग्रियों वालों से भी देखें तो इंसान निराश ही रह जाती है। पहला सवाल था मेरा ये है
जी है कि करके कर लीजिए। देखिए ये बड़ी नागुज़ीर ज़रूरत है, आपने दुरुस्त फरमाया। हम जब ये कहते हैं कि खुद एहतसाबी से काम लें तो इसलिए कहते हैं कि ये तो हर हाल में करना है आदमी ने, यानी तालीम अच्छी हो ना हो, वो मिल रही हो ना मिल रही हो, जो काम इंसान को ख़ुद करना है वो तो हर हाल में उसको करना ही है, और उसमें खुद एहतसाबी बड़ी गैर मामूली चीज़ है। इसी तरह से सालेहीन की सोहबत, ख़ुद कुरान ने इसको उसूल के तौर पर बयान किया है, कौन उमास सादिकी, यानी आपको माइयत इख्तियार करनी चाहिए। इंसान का माहौल, इंसान के अहबाब, दोस्त, असातज़ा बहुत असरानंदाज़ होते हैं, उसको बड़ी रहनुमाई मिलती है। बाज़ औक़ात अच्छे दोस्त आपको बड़ी आफात से बचा ले जाते हैं, तो इसलिए अच्छी सोबत भी इख्तियार करें। ये ज़रूरत अपनी जगह है, हमारे यहाँ हमारी तालीम में इसको अहमियत नहीं दी गई। इसी वजह से मैंने तो जब इस इदारे का नक्शा बयान किया है तो उसको आप पढ़िए, उसमें ख़ास तौर पर ये कहा है कि यहाँ खानकाही इदारे कायम होने चाहिए इसके तहत। तो दुआ कीजिए, ये लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर इस तरह का कोई इदारा कायम होता है तो उससे मकसद ही ये है कि दीन जैसा इंसान बनाना चाहता है उसके लिए तालीम का, तरबियत का बंदोबस्त किया जाए।
लेकिन ये भी एक बात है ना कि अब जैसे हम 7 साल या 7.5 साल कोर्स है ये इससे गुजर रहे हैं, तो इसके साथ एक सब्जेक्ट या इसके साथ एक प्रोसीजर से एटलीस्ट गुजर जाया जाए। यानी इसको मैं अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल के लाता हूँ कि अब अगर हम ये ड्यूटी भी करनी है, फैमिली भी देखनी है, जिनके साथ शौक भी है, अच्छे से उन शौक भी पूरा करना है और डेफिनेटली अल्लाह की रजा से भी इंसान में करना होगा। अब इसमें देख रहे हैं कि इस्लामी अखलाकियात में खुदा का तस्वुर बहुत करीबी हैसियत रखता है कि उसके आगे सामने इस्तेदार कितना है इंसान का, उसकी जीवन दूरी कितनी है उसके सामने हर वक्त रहने। अब ये किताबों में मशहूर रहने से वो चीज़ तरोताज़ा नहीं रहती और इंसान का जो नफ्स है वो ढीला पड़ने लगता है। अब वक्त तो 24 घंटे ही है, वो तो अपनी जगह से बढ़ेगा नहीं। तो अब लेकिन जो हमारे साथ जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है या जिनका सेटअप ये बन जाता है कि वो उनका पैशन और उनकी सारी जिंदगी एक ही जगह पर मुस्तकिल हो जाती है, उनके लिए 12 वाक्य शायद ज़्यादा होते हैं जब मैं ऐसा समझाऊँ। तो सर इसमें अब कैसे ये सारी चीज़ को किया जाए कि ये चीज़ कंट्रोल में रहे, यानी ऐसा लगता है कि वो बिना छूटती चली जा रही है, क्या मेरे लिए इजाफा होगा थोड़ा सा।
इसमें भी दो चीज़ों का अहतमाम करना चाहिए, एक तो जो दीन पढ़ाने वाले असातज़ा हैं अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए कि वो सिर्फ़ इल्म ही को बयान करने वाले ना हों बल्कि उनकी अपनी सीरत, उनका अपना किरदार, उनका अपना ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ वो नमूना बने तालिब इल्मों के लिए। तो इसका बड़ा फितरी तरीका तो यही है और हमने अपने पस मंज़र में ऐसे ही लोगों को देखा, इसमें शुबा नहीं कि उससे बड़ी रोशनी और बड़ा हौसला मिलता है। ताहम आपकी ये बात भी काबिल तवज्जो है कि ख़ुद दीनी उलूम के निसाब में भी इसको एक मज़मून के तौर पर ज़रूर शामिल करना चाहिए। अब उसकी क्या सूरत हो सकती है, क्या वो पहले कराया जाए, वो दरमियान में कराया जाए, वो इख्तियारी हो, मेरा ख़्याल है आपने एक अच्छी चीज़ की सिर्फ तवज्जो दिलाई है, मैं भी कहूँगा कि ये लोग गौर करें उस पर।
उसमें एक और है, मैं बख्शा ले रहा हूँ सर, क्योंकि काफ़ी अच्छे से मैं मुख्य लोगों से ये डिस्कस कर रहा हूँ पॉइंट कि सर एक चीज़ मैं पूरी कुवत से भी कहूँगा, शौक से भी कहूँगा, थोड़ी जोर से भी कहूँगा कि एक चीज़ कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। आपकी तवज्जो दिलाते रहते, उसकी पहले भी आपकी वीडियो आई थी जो किस्ताबंदी के हवाले से, کہ میں بھی مختلف تنظیموں جماعتوں کے ساتھ تعلق رہا ہے, تو ان کی میں نے نفسیات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کیسے انسان جو اس کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے وہاں اور اس کے باہر. تو سر معاملہ یہ ہے کہ اگر وہی جملے, وہی رویے, وہی چیزیں, وہی طرز ہم بھی اپنائیں گے جیسے الموری سے یا آپ کی محبت میں یا ابن اساتذہ کی یا اس مکتبہ فکر کی محبت میں, تو وہ ایک سال سے پانچ سات سال بعد, بلکہ ابھی میں نے تو جو دو تین حلقے دیکھے ہیں الموری کے بھی, وہاں بھی مجھے اچھی خاصی اسمیل آ رہی ہے کہ یہ فرقہ بننے جا رہا ہے. تو سر اب جیسے اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ عالم دین کورس انٹروڈیوس ہو گیا اور باقاعدہ عالم بھی پیدا ہونے کی شروع ہو جائیں گے, تو کم از کم سر یہاں پہ اگر باقی اخلاق بھی انسانی ہونے چاہیے, لیکن علمی اخلاق کا تو باقاعدہ کورس سر ہنگامی بنیادوں پہ ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہم کو نے کبھی بھی یہ فرقہ بن لینا پائے. یہ میری سر گزارش ہے کہ اس پہ تھوڑا سا اس پر
یہ بڑی صحیح چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے, اسی وجہ سے چونکہ آپ کے اساتذہ بھی یہاں یہ سن رہے ہیں اور میں بھی بات کروں گا ان سے کہ اس طرح کا ضرور اہتمام کریں. باقی یہ کہ کیا چیز کیا بن جائے گی, خدا کے آخری پیغمبر سے بڑا کون ہوگا, کیا بن گیا بعد میں, اس کی ضمانت کون دے سکتا ہے, بس جد و جہد ہی ہے جو ہم کرتے رہے.
ایک ذوق عبادت ہوتا ہے عالم دین کو, جو دوستوں کو ہونا بنتا ہے کیا ان کی ساتھ مجھے ملاقات ہوتی ہے, تو ایک ذوق عبادت بھی عالم میں ہونا چاہیے. اور جیسے کہ مولانا اسلامی میں تذکیہ میں لکھا ہے کہ علم دین کا علم وہی ہے جو کرنا ہے, یہ محض جاننے کا نام نہیں ہے, یہ کرنے کا نام ہے. تو ایک عالم دین کو یہ ذوق عبادت کیسے پیدا کرنا ہے؟ اخلاقی طور پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم اساتذہ کے ساتھ رہتے ہیں, ان سے تربیت پاتے ہیں کہ وہ کون سا تعصب نہ آنے پائے, لیکن یہ پہلو ایسا تشنا ہے کہ اس میں انسان خود سے ہی کرتا ہے, اس خود سے ہی لڑتا ہے, کبھی وہ کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے, اس میں کس طرح
حضور کو پیش نظر رکھیں, یعنی آپ کی سیرت کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں تو اس سے آپ کو روشنی ملتی ہے. باقی تو سب عام انسان ہیں, کسی میں کسی چیز کا غلبہ ہوگا, کسی میں کسی چیز کا غلبہ ہوگا, اور اس کو اگر خاص طور پر ذوق عبادت کو آپ نمایاں کرنا شروع کر دیں تو اس سے بعض اور مفاسد پیدا ہوتے ہیں جن کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی ذوق عبادت کی کمی کا علاج تو شاید آخرت میں کچھ سامنے آ جائے, لیکن جو اس سے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اسے سنبھالنا. تو بس اس کو فطرت کے راستے پر رہنے دینا چاہیے. آپ نے جو شخصیت اپنے سامنے رکھنی ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے. زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ آپ کے معمولات کو آپ پڑھیں, ان کی تحقیق کریں, یہ دیکھیں کہ اس میں شب و روز کیسے گزرتے تھے, اور یہ بار بار سامنے آتا رہے تو خود بخود اپنے رجحان کے تحت آپ انتخاب کرنا شروع کر دیتے.
پچھلی بات سے متعلق میری ذاتی رائے, مجھے دن میں 10 بار یہ خیال آتا ہے, پچھلی سیاست کی جو گرما گرمی تھی اس میں نے دیکھا کہ کچھ المورد کے لوگ بڑے ٹیچرز بھی ہیں, ان سے بھی کچھ انایکسپیکٹڈ چیزیں ہم نے سنی, تو مجھے یہ 10 دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ سب کو سرمعید امجد کے کورسز کرنے چاہیے جو انسان کو انسان بنانے کا کام کر رہے ہیں, پہلے وہ کریں پھر لوگ دین میں قدم رکھیں. تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ المورد بس بڑی اچھی چیز ہے. اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ غلبہ آ جاتا ہے دوسروں کو بتانے کا بھی, تو یہ مرحلہ کب شروع کرنا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے کو بتانے بھی لگ جائیں یا بتانے
پیالہ بھر جائے تو خود ہی باہر چلا جائے. جب پیالہ بھر جائے تو خود ہی کناروں سے باہر چلا جائے.
نہیں, وہ جو ہر وقت بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا پیالہ بھرا ہوا ہوتا ہے,
نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیالہ بھرنے سے دلچسپی نہیں ہے. تو آپ کی ساری دلچسپی اپنا ظرف بھرنے سے ہونی چاہیے. میرے لیے یہ بالکل, میں خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, کبھی بتانا یا سمجھانا دین کا محرک بنا ہی نہیں آج تک. میرے لیے تو محرک میرا دین ہے, مجھے قبر میں جانا ہے, اس لیے میرا دین صحیح ہونا چاہیے, میرے ذہن کا اطمینان ہونا چاہیے, میرے دل کو قرار ملنا چاہیے, میرے دماغ کو مطمئن ہونا چاہیے. اب وہ جب ایک چیز ایک صحیح جگہ پر آ جائے گی تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب پیالہ بھر گیا ہے, خود بخود باہر چلا جائے, تو اس کو اس کے فطری راستے پر چھوڑ دینا چاہیے.
ماحول بھی تو پوچھتا ہے نا, اگر کوئی نظر آئے گا تو ہم ڈیفینیٹلی اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے کہ آپ بتائیں, تو یہاں جتنا اندھیرا ہے وہاں ایسا کوئی روشنی نظر آتی ہے تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بتاؤ.
جی ہاں، تو اس کو بھی یہ چاہیے کہ اگر تو پھر واقع پختہ ہے تو بتائے، ورنہ اقبال کے مشورے پر عمل کرے کہ سینے میں ذرا تھام اسے، ایسا ہی کرنا چاہیے. علم جب تک آپ کے ہاں آپ کے باطن میں اتر نہیں گیا اور ایک محکم جگہ پر نہیں چلا گیا، پوری کوشش کریں کہ اس کو محکم کرنے میں آپ کی دلچسپی ہو. بار بار اپنے افکار اور خیالات کو پرکھنا، اسے ری وزٹ کرنا، اس کے استدلال کو دہرانا، پھر دیکھنا کہ اس میں کہیں کوئی جس تو نہیں لگ گئی، کوئی خلا تو نہیں ہے. یہ شب و روز کام کرنا چاہیے اچھے علماء کو. یہ جو بتانے کا جذبہ ہے، یہ بڑا خطرناک جذبہ ہے.
استاذ محترم، ایک تھوڑا سا سخت سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. ایک کافی عرصے سے یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا میں، ہم اور بھی دوست.
میرے ہاں تو کوئی سوال سخت نہیں ہوتا، سوال بس سوال ہوتا ہے، کریں.
تو وہ موقع آج ملا تو میں نے کہا ایک
ذاتی سے نشیسہ تھا، تو کہتے ہیں کہ ان کو فراہم کر دیتے ہیں.
نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا. تو استاذ، ہم پس منظر کے حوالے سے، وہ یعنی ہمارا جو شوق پہلے رہا وہ زیادہ تر فرقہ وارانہ گفتگوؤں میں، اور خاص طور پر تاریخی گفتگوؤں میں، اور اس میں سے بھی خاص وہ شیعہ سنیوں کے جو خاص مسائل ہوتے ہیں ان میں ایک زندگی گزری اور وہی دین لگتا تھا اور وہی دلچسپی کے موضوع بھی تھے. یہ دوست میرے بیٹھے ہوئے سامنے انور صاحب، ان کے ساتھ ہی ہماری وہ ٹائم ہی اسی میں گزر گیا، یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی معاملات ہوئے تاریخی، اس کے بعد پہلی دفعہ آپ سے ہم نے یہ سیکھا کہ دین تو وہاں تک ہے، رسول اللہ تک ہے، اور وہی ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہی اسی کی اہمیت ہے، اور جو تاریخ ہے وہ نہ اس طرح کا کوئی قطعی ماخذ ہے، اور ہم ابھی اپنے سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی چیزوں کو بھی اس طرح قطعیت سے نہیں جان سکتے کہ کیا ہوا ہے. تو اس وقت کیا ہوا تھا، ہم کس طرح قطعیت سے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم آپ کی طرف سے ہی دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ آپ سے سیکھا، اب ایک سیریز یعنی اور کچھ ایسی شروع ہوئی جس میں بہت تفصیل سے آپ نے ان کو موضوع بنایا، ان چیزوں کو، یعنی اسی تاریخ کو جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ قطعی نہیں ہے اور اسے ہم جان نہیں سکتے. تو پھر وہ فیصلہ کرنے کی اب کوشش کیوں، اور اس وقت یعنی جو ہم چیز ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جو آپ سے سیکھی ہے تو اس کے الٹ ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی وہ اتنی تفصیل سے، ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا موضوع ہے، لیکن ایسی سیریز اور ان چیزوں پر اتنی گفتگو کیوں ہو رہی ہے تاریخی انہی موضوعات پہ؟
یہ جو بنیادی مقدمہ ہے، یہ آپ نے صحیح سنا تھا مجھ سے کہ تاریخ قطعی نہیں ہے. تاریخ کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے کہ جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے وہ بالکل قطعی ہے، اسی کی بنیاد پر ساری گفتگویں کی جاتی ہیں.
میں دوسری کو ہی کہہ رہا تھا کہ یعنی وہ جو ایسے موضوعات ہیں، یعنی جو تفصیلات ہیں وہاں پر کیا ہوا ہے، وہ تو
آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا. آپ اجازت دیں جواب. تو پہلے تو اس مقدمے کو درست کیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری تاریخ ایسی ہے. تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے جو قطعی ہوتا ہے، وہ اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے. خود تاریخ ہی کی حیثیت ہے ہمارے قرآن کی، تاریخ ہی کی حیثیت ہے سنت کی، یعنی منتقل ہونے کے اعتبار سے تو وہ ایک تاریخی حقیقت ہے. ابھی میں نے گفتگو کی ہے، میرا خیال آنے سے پہلے وہ آ گئی ہے، لوگ اس کو سن سکتے ہیں، کہ میزان کے جو پہلے دو صفحات ہیں ان میں امور واقعہ بیان کیے گئے ہیں. یہ امر واقعی ہے، یہ امر واقعی ہے، وہ کیا چیز ہے جو انہیں امر واقعی بناتی ہے، اس کی بھی میں نے تعریف کی ہے کہ یا وہ میرے حواس کا مشاہدہ ہوگا یا میرے باطنی ادراک کا استقرا ہوگا، اور یہ تاریخ کے مسلمات ہوں گے. تو تاریخ کے مسلمات تو زیر بحث آئیں گے، ورنہ تو وہی صورت پیدا ہو جائے گی کہ قرآن میں دکھاؤ کہ تورات موسیٰ پر اتری تھی یا نہیں. یہ تاریخی مسلمات ہیں نا، تو تاریخ زیر بحث آتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح بات کو صحیح مقدمے سے بیان کرنا چاہیے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تاریخ تو ساری کی ساری ایسی ہی ہوتی ہے، تو پھر تو یہ تاریخ بھی اس کے ساتھ ہی غائب ہو جائے گی. اتنی جس بات کا آپ حوالہ دیتے ہیں، وہ حوالہ یہ تھا کہ تاریخ کو دین نہ بنایا جائے، یہ دوسرا مقدمہ ہے. یعنی وہ اگر پوری قطعیت سے بھی ہو تو محمد الرسول اللہ پر ختم ہو گئی ہے وہ تاریخ، اس کے بعد کی تاریخ کو دین نہ بنایا جائے. تو میں نے اس دوسرے اصول کی کوئی خلاف ورزی کی، یعنی کسی جگہ کہا ہے ان 20 گفتگوؤں میں کہ اس کو دین بنا لیں یا یہ دین ہے. اچھا، اور پہلی بات کو ایک اصول کے طور پر رکھ کے بتائیے، اس پوری گفتگو میں کسی روایت کا حوالہ دیا ہے، کسی خبر واحد سے استدلال کیا ہے، وہاں مسلمہ تاریخ کو دیکھنے کا طریقہ بتایا ہے، کہ کس چیز کی خلاف ورزی کی ہے پہلے متعین کریں پھر جواب دو. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں تو ایک موقع ایسا آ گیا ہے کہ جس میں جب طوفان اٹھ گیا ہے اعتراضات کا تو بار بار اصرار کیا گیا ہے, دسیوں کی تعداد میں لوگوں نے ایس ایم ایس کیے ہیں حدیث مار پر گفتگو کریں, نہیں کی میں نے, کہاں تاریخ میں دخل دیا میں نے. یہ بتایا ہے کہ تاریخ کو دیکھا کیسے جاتا ہے. تاریخ ایک سماجی ظاہرہ ہے, اس کو دیکھنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ روایات کے دفتر کھول کے بیٹھ جائیں اور اس کو دیکھنا شروع کریں, یہی بتایا ہے. تو اس طرح ایک بڑے علمی اصول کی تعلیم دی ہے. یہی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے گفتگو کی جا رہی ہے وہ پیش نظر نہیں رہتا.
اس میں یہ پیش یہ ہم نے چیز دیکھی ہے کہ اہل سنت کی طرف سے آپ کی طرف جو رجحان ہے وہ پہلے تنقید کا تھا, اب وہ تعریف کا ہو
گیا. ارے میں تو اس نتیجے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, میری طرف سے تو جو کوئی کرتا ہے کرتا رہے, میں نے اس کو کبھی اپنے ہاں کنسیڈریشن میں بھی نہیں آنے دیا کیونکہ یہ خود اپنی جگہ ایک آفت ہے. جب آدمی یہ دیکھنا شروع کر دے کہ اس کے سننے والے اس کا رد عمل کیا ظاہر کر رہے ہیں تو بس یہ آفت ہے. یہ جب آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ صحیح حق پر نہیں قائم رہ سکتے. میں دیکھتا نہیں کبھی اس کو, لیکن یہ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے کس اصول کی خلاف ورزی کی. پوری 20 گفتگوؤں میں آپ تلاش کر کے نہیں بتا سکتے کہ مسلمات تاریخ اور ان کو دیکھنے کے اصولوں سے ہٹ کے میں نے کوئی بات کی.
جاننے والوں کا تاثر تھا جس کو میں نے یہ پہنچانے کی کوشش کی.
بھیا اندازہ یہ تاثر مجھ تک ہزاروں کی تعداد میں پہنچ گیا ہے.
اس میں یہ ہے کہ آج سے پہلے جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کوئی بھی سوال جب اس سے پہلے تاریخی کیا جائے تو آپ اس کو ایک مجمل انداز میں بیان کر کے
اگر آپ غور کرتے
نہیں کرتے
غور کرتے تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی کہ اس وقت موجودہ پچھلے 5-10 سال میں اس کو ایک باقاعدہ علمی فتنے کی صورت بنتے دیکھا ہے میں. تو اس لیے وہاں کوئی براہ راست تنقید نہیں کسی پر, یہ بتایا ہے کہ معاملات کو دیکھنے کا زاویہ کیا ہوتا ہے. یہ تو میری ایک دینی اور اخلاقی ذمہ داری تھی کہ میں یہ بتاؤں. یہ علم کا ایک زاویہ ہے جس کو بیان کرنے کی میں نے صحیح کی. اس طرح کی گفتگو میں سیاست پر بھی کرتا رہتا ہوں. یہ آپ دیکھیں کہ جب احتساب کا نعرہ لگایا گیا تو آپ ذرا دیکھیں, میں ملیشیا میں تھا اس وقت, کتنی سخت تنقید کی تھی میں نے اس پر. یہ کہا تھا کہ جو شخص زبان سے احتساب کا لفظ نعرہ لگا کے نکالتا ہے وہ قوم کا دشمن. یہ لفظ زبان پر بھی نہیں آنا چاہیے. سنیں, ریکارڈ ہے, دنیا بھر سے لوگ پریشان ہو گئے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ چوروں کو معاف کر دیا جائے. تو بات یہ نہیں تھی. احتساب اگر احتساب سوسائٹی کے اندر ایک قانون اور ضابطے میں عام حالات میں ہو رہا ہو تو رحمت ہے, اس کو نعرہ بنایا جائے تو یہ انتقام ہے اور یہ پوری سوسائٹی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے.
سر گزارش یہ کرنی تھی کہ آپ کافی جگہوں پر یعنی کہ قرآن شریف کی آیتوں کو جو سورۃ توبہ کی آیتیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ اسی دور کے حساب سے جو اس وقت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ تھے ان پر وہ عذاب کا جو لا تھا وہ اس کے ساتھ وہ ڈسپینڈ ہو گیا. تو یعنی کہ وہ جو آیتیں تھیں وہ قرآن پاک میں تو ہیں سر, تو آیا ان کی ریلیونس اب بالکل نہیں رہی فار ایور کے لیے, وہ یعنی کہ ریلیونٹ ہو گئی ہیں؟
کیوں نہیں رہی, اس کے ذریعے سے ہمارے پیغمبر کی پیغمبری کا اس بات ہو رہا ہے؟
نہیں سر, اس وقت یعنی کہ جو موجودہ
اس وقت بھی ہو رہا ہے, اسی لیے تو میں 20 قسطوں میں اس کو بیان کر رہا ہوں. ابھی تو آخری قسط کل نشر ہوئی ہے. کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بتاؤں کہ خدا کا آخری پیغمبر کیا کرنے آیا تھا. تو یہ تو قیامت تک اس پیغمبر پر لوگوں نے ایمان لانا ہے, اس لیے بتانا ہے. تو یہ آیتیں ہی تو بتا رہی ہیں کہ وہ آیا تھا تو کیا کرنے کے لیے آیا تھا. تو ریلیونس جو ہے وہ بعض اوقات بالواسطہ ہوتی ہے, بعض اوقات بلا واسطہ ہوتی ہے.
السلام علیکم سر. سر میں بھی کوئی باقاعدہ دینی طالب علم نہیں ہوں, تو سوال جس نوعیت کا بھی ہو وہ ظاہر عالم دین نوعیت کا نہیں ہو سکتا.
نہیں, وہ تو انہوں نے اب غالباً 1:30 کے بعد غیر علمی سوالات کا دروازہ کھول دیا.
سر درس و تدریس کے ساتھ لیکن عام دنیاوی تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں, تو جو بچے بھی تاریخ کی طرف یا دین کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو واپسی پہ ایز اے ٹیچر سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلاً ہم باقاعدہ تاریخ میں نہیں جاتے لیکن سر رحمت للعالمین کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے واقعات بنو قریظہ کا واقعہ بچے لے کے آ جاتے ہیں، یا کردار کی اگر بات کی جائے، کثرت ازدواج کی بات کی جائے، حضرت عائشہ کی کم سنی، حضرت حفصہ کا واقعہ، تو جو ایک ایون پڑھا لکھا بندہ ہے اور جس کو کچھ سمجھ بوجھ تھوڑی بہت دین کی تھوڑی بہت ہے، ان چیزوں کا کوئی باقاعدہ، یعنی ہم رحمت العالمین کے زاویے سے جب بچے کو پڑھا رہے ہوں تو بنو قریظہ کا ذکر بھی ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تو سر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، اور دوسرا چھوٹا سا یہ کہ جتنی دنیا میٹیریلسٹک اور سویلائزیشنل یہ جو چینجز آ رہی ہیں، جس طرح ویسٹ کا غلبہ ہے پوری دنیا پہ ہوتا ہی جا رہا ہے، آپ نے خود ابھی فرمایا کہ اگر 80% ماننے والے تھے تو اب 80% اس کے نہ ماننے والوں میں ایک طرح سے جن کا رجحان نہیں ہے لائک اس طرح، تو کیا آج سے 100-200 سال بعد جب یہ دنیا کی ٹرانسفارمیشن کسی اور سٹیج پہ ہوگی اور ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا، تو پھر یہ ریلیجن جو 1400 سال پہلے آیا اور آج بھی ہم ریلیٹ نہیں کر پا رہے ڈھیر ساری چیزوں کے ساتھ، اگر اس کو ذرا ڈیٹیل میں بات کی جائے، تو پھر لوگ کیسے ریلیٹ کریں گے اور اس کا فیوچر مذہب کا کیا ہوگا آج سے 200 سال 2000 سال بعد؟
طلبہ کے یہ سوالات آپ کے سامنے آئے، آپ مجھ سے کب سے متعارف ہیں؟
سر تعارف آپ کے ساتھ ہے، لیکن سر ایک سوال ہی اس میں ذیلی یہ بات سر بن جاتی ہے کہ ہم اتنے زیادہ آکوپائڈ ہوتے ہیں معاملات میں کہ یہ تو جیسے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کے ہی بندے
یہ سوالات جب آپ کے سامنے آئے تو آپ مجھ سے
میں سر 4-5 سال سے تو آپ کو آف ہے نا،
اس دوران میں یہ آپ نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ میں نے ان موضوعات پر کیا لکھا یا کہا ہے؟
سر میں نہیں پڑھ پایا
اور ویسے آپ کے خطابات سننے کے کام شروع کر دیے، ان میں سے ایک ایک چیز پر میری تحریریں اور گفتگویں گھنٹوں کی موجود ہیں۔ یہ جو
ریلیجن کے حساب سے
جی اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں، یعنی یہ بنو قریظہ کا واقعہ یا اس طرح کے واقعات یہ پچھلے سارے 4 ماہ سے موضوع بحث ہے، تو اس لیے آپ ذرا تھوڑا سا اس ادارے سے معلومات حاصل کر لیں کہ ان موضوعات کے بارے میں ہم کیا لکھ چکے ہیں کیا کہہ چکے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک سوال کرتے ہیں تو مثلا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر میری کتاب بقامات میں ایک پورا مضمون موجود ہے، الگ سے شائع ہوا ہوا موجود ہے، اس پر میں نے 2 پروگرام 40-40 منٹ کے کیے ہیں، وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، سیدہ عائشہ کی عمر پر مضمون میری کتاب مقامات میں موجود ہے، اس پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بڑی تفصیلی گفتگو بھی موجود ہے۔ تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے تلاش کیجئے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل کم علم لوگوں نے یہ چیزیں پھیلا دی ہیں، علمی دنیا میں ان سب چیزوں پر بہت سیر حاصل گفتگویں موجود ہیں اور میں بھی ایک طالب علم کے طور پر اس کو کر چکا ہوں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ دنیا کو کیا ہوگا، تو آپ نے مقدمہ یہاں سے قائم کیا ہے کہ اس وقت ایررلیونٹ ہو چکا ہے، ایک مثال دیجئے کیا ایررلیونٹ ہے؟
میں نے سمتھنگ سٹیٹمنٹ سر نہیں دی کہ ایررلیونٹ ہو چکا ہے، میں نے کہا جیسے ڈھیر ساری چیزوں میں،
ڈھیر ساری نا، میں نے تو ایک کہا ہے
سر،
ایک جس میں
سود سر جس کو حرام قرار دیا گیا، ایک اسلامی معاشرہ ہو سر۔
میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ اخلاقی اصول کہ میرے پاس خدا نے جو دے رکھا ہے، میرا بھائی اگر میرے پاس مدد کے لیے آ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
میں آفاقیت کی طرف جاؤں گا، ویسے مدد بھائی کی کرنی چاہیے
نا، اور اگر فرض کیجئے کہ میرے اندر اتنی ہمت نہ ہو کہ میں دے ہی دوں اور قرض دوں تو اس پر نفع مانگنا چاہیے؟ بس یہ اخلاقی اصول ہے، اس میں کیا ایررلیونس پیدا ہوئی ہے؟
سر جو معاشرہ ہمارا
معاشرے کو الگ رکھے نا، اسلام تو یہ کہہ رہا ہے، اس میں ایررلیونس دکھائیں مجھے، بات کو پہلے صحیح جگہ سے جاننا چاہیے۔ ہمارے دین نے ہم میں سے ہر شخص کو اخلاقی طور پر اس کا پابند کیا ہے کہ تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہے وہ معاشرے کا حق ہے، اگر اپنے بھائی کو دے سکتے ہو تو ہمت کر کے دو، نہیں دیتے تو قرض دے رہے ہو تو اس پر نفع کا مطالبہ نہ کرو۔ یہ تو سنہرا اخلاقی اصول ہے، پوری طاقت کے ساتھ اس کو دنیا کے سامنے میں پیش کروں گا، اس پر اعتراض کر کے دکھائیں مجھے۔ ایررلیونس کے الفاظ بولنا آسان ہے، پہلے بتائیں کہاں ایررلیونس۔ اس وقت بھی ایک چیز نہیں ہے جس کے بارے میں سوال اٹھانے کی کوئی شخص جسارت کر سکے، تو آگے کے بارے میں تردد کیسے پیدا ہو؟ پہلا مقدمہ ہی ٹھیک نہیں ہے کہ ڈھیر ساری چیزیں ریلیونٹ ہو گئی ہیں، ایک مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔
سر لونڈیوں کا ذکر ہے، غلاموں کا ذکر ہے،
ذکر ہونے سے کیا آتا ہے؟ تاریخ میں بے شمار چیزوں کا ذکر ہے، حکم بتائیے کیا
کا ذکر ہے سر؟ بیویوں کو مار سکتے ہیں، حکم نہیں، آئی مین لفظ غلط یوز ہو گیا، کہ مار سکتے ہیں لائک، تو یہ تو سر دونوں طرف کی جا سکتی ہے، اگر بعد میں جدید دنیا کے بندوں میں دوسری بیوی تیسری بیوی،
جدید دنیا کیا کہتی ہے؟ یعنی جدید دنیا نے جزا و سزا کے ضابطے معطل کر دیے ہیں، اگر فرض کر لیجیے کہ کسی جرم کا ارتکاب ہو جائے تو اب جدید دنیا اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ جزا و سزا نہیں ہوگی، تو کسی وقت اطمینان سے بیٹھیے، میں بتاؤں گا آپ کو بیویوں کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ سرکشی ایک جرم ہے، اور سرکشی کا جرم بچے سے ہو قابل مواخذہ ہے، بیوی سے ہو قابل مواخذہ ہے، شہری سے ہو قابل مواخذہ ہے، جن لوگوں نے اس اصول کو نہیں سمجھا ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ جی اگر باپ سے ہو تو کیا کیا جائے گا؟ پھر معاشرہ سزا دے گا، شوہر سے ہو تو پھر بھی معاشرہ سزا دے گا، یہ حفظ مراتب ہے، سزا ہر ایک کو ملنی۔ اس پر بھی ایک مضمون ہے میرا مقامات میں، اسلامی تہذیب کے بنیادی اصول کیا ہے، اس میں بیان کیا ہے کہ اس کا سب سے بنیادی اصول ہے حفظ مراتب، ہم باپ کو باپ کی جگہ رکھتے ہیں، ماں کو ماں کی جگہ رکھتے ہیں، شوہر کو شوہر کی جگہ رکھتے ہیں، حکمران کو حکمران کی جگہ رکھتے ہیں، دور حاضر میں یہ ساری جگہیں درم برم کر دی گئی ہیں، تو اس میں شرمانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو بہت بلند جگہ پر کھڑے ہیں۔ اسلام کے مقابل میں تو کسی کے پاس کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے، کجا یہ کہ اس کا جواب دیا جائے۔
سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی جو ہم سیاسی صورتحال دیکھتے ہیں اور پچھلے چند سالوں کی کارکردگی، تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی قحط و رجال ٹائپ کی صورتحال ہوئی ہوئی ہے، یعنی موضوع جو کام ہے ان کو کرنے کے لیے شاید موضوع افراد یا تو سارا برین ڈرین ہو چکا ہے یا اویلیبل ہی نہیں ہے، ایک کام کے لیے تین تین چار چار لوگوں کو بار بار تبدیل کیا جاتا ہے، مختلف معاشیات کے ماہرین دوسرے، پھر تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ معاشرہ واقعی ہمارا قحط و رجال کا شکار تو نہیں ہوگا؟
نہیں، ہمارے معاشرے میں کیا، دنیا کے کسی معاشرے میں بھی کبھی قحط و رجال ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے میں جو اسکیم قائم کر رکھی ہے، کبھی دیکھا آپ نے کہ اس میں عورتوں اور مردوں کی تعداد میں عدم توازن ہو گیا؟ 51-52%، 48% کے نسبت سے قائم رہتا ہے۔ اسی طرح جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ہر شعبہ زندگی کے خدا پیدا کرتا ہے، وہ ہر معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں اور اسی نسبت سے ہوتے ہیں، یعنی وہ نسبت عام طور پر کیا ہے، کوئی 80% کے قریب ہنر مند پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، 10-12% کے قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کا نظم کاروبار اور اس طرح کے بعض منصوبوں سے چلاتے ہیں، ایک مختصر تعداد ہوتی ہے جو دانشوروں کی، اہل علم کی، نظری طور پر چیزوں کو دیکھنے والوں کی ہوتی ہے، اس میں ہر درجے کے لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ کوئی سوسائٹی لوگوں کے لیے کیا مواقع رکھتی ہے کہ وہ سامنے آ سکے، یا آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ دیہات سے ایک آدمی کو اٹھایا جاتا ہے، میں نے ایک مرتبہ توجہ دلائی تھی یہیں لاہور میں دانشوروں کی ایک مجلس میں، اس میں بہت سے یعنی نمائندہ ہمارے ملک کے شاعر، ادیب، صحافی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا تعارف کرائیے، یہ ہم میں سے کوئی بھی لاہور میں پیدا ہوا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، اٹھا کے لے آتا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے مواقع کیا پیدا کیے ان کے لیے۔ تو ہمارے ملک میں ایک لمحے کے لیے رک کے عرض کروں کہ بالکل اسی طرح جیسے دانشور، علماء، اعلیٰ درجے کے مفکر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، ایسے ہی سیاسی قیادت بھی پیدا کرتا ہے، لیڈرشپ بھی پیدا کرتا ہے۔ اس سیاسی قیادت کے فطری عمل کو ہمارے ہاں بندوق نے روکنے کی کا مجرمانہ اقدام کیا ہے، وہ جس دن یہ کام بند کر دے گی قدرت کے نظام کے تحت بہت اچھی قیادت سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔